پیش کروں گا تاکہ اس کا جو بھی ڈسکشن ہو جو بھی کریٹیسزم ہو وہ اس سے میں اسے امپروو کر ہاں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کیونکہ پھر یہ میں پیش نہیں کر پاؤں گا صحیح ہے اور اس سے یہ کوشش کروں گا کہ میں جب تک کہ یہ چھٹیاں ہیں اس میں ہم اسی کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد پھر ہم تھیوری آف نالج پہ آ جائیں گے ان شاء اللہ صحیح ہے یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں ہم لوگ جو پالیٹکس ہے جو تھیسس کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ واٹ از رانگ وتھ پالیٹکس آف رائٹ جو پالیٹکس آف رائٹ ہوتی ہے اس کا پرابلم کیا ہے حالانکہ پالیٹکس آف رائٹ پچھلے 200 سال کے اندر ڈیولپ ہونے والی ڈفرینٹ پولیٹیکل تھیئریز میں سب سے پاورفل پولیٹیکل تھیئری کنسیڈر کی جاتی ہے ایک ایسا پولیٹیکل پروسیجر اور ایک ایسا پولیٹیکل میکینزم جسے کم از کم ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر بھی سکسیزفلی استعمال کیا لوگوں نے ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے سکسیزفلی میرا یہ خیال ہے سکسیزفلی نہیں استعمال کیا گیا ان کو نقصان دیا لیکن یہ خیال ایک محض خیالی ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور جس قسم کا بھی کوئی کرٹیسزم کرے گا اس کو آرگیو آؤٹ کرنے کے لیے میں نے خاصا اسپیڈ ورک کر رکھا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہوا میں نہیں ہے بات پہلی بات یہ کہ پالیٹکس آف رائٹ ہوتی کیا ہے وہ میں ابھی آج ایکسپلین کروں گا آج میں صرف پالیٹکس آف رائٹ کیا ہوتی ہے یہی ایکسپلین کروں گا لیکن میں ابھی پہلے آپ کو بیسک آرگیومنٹ بتا رہا ہوں کہ پالیٹکس آف رائٹ کا بنیادی مسئلہ کیا ہے کیوں ہمیں پالیٹکس آف رائٹ نہیں کرنی چاہیے یہ ریسرچ آرٹیکل اس پرابلم سے ڈیل کرے گا کہ ہم واٹ از رانگ وتھ دی پالیٹکس آف رائٹ واٹ از گڈ ان پالیٹکس آف رائٹ یہ ہمیں سب پتا ہے یہ پریزیوم کیا ہوا ہے اس آرٹیکل کو لیکن چونکہ آپ لوگوں کو یہ سب کچھ نہیں پتا اس لیے پہلے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ واٹ از گڈ ان پالیٹکس آف رائٹ تو اگر پورا جو ڈسکشن رہے گا ہمارا اگلے کچھ دنوں تک وہ یہ رہے گا کہ واٹ از رانگ اینڈ واٹ از ناٹ رانگ وتھ دی پالیٹکس آف رائٹ صحیح ہے میں گڈ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا نا میں تو اس کے خلاف ہوں اس لیے واٹ از رانگ اینڈ واٹ از ناٹ رانگ وتھ دی پالیٹکس آف رائٹ تو پہلے تو آپ آ جائیں کہ پالیٹکس آف رائٹ کیا ہے دیکھیں سب سے زیادہ سکسیسفل میکینزم یہ سمجھا گیا کہ اگر آپ سب کانٹیننٹ کی 200 سال کی تاریخ اٹھائیں تو میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں سب کانٹیننٹ کی 200 سال کی تاریخ سے آگاہ ہوں اسی طرح جس طرح سے کوئی ہسٹورین آگاہ ہوتا ہے میں اس طرح کا نہیں ہوں میری ہسٹری میرا کبھی اکیڈیمیکلی سبجیکٹ نہیں رہا لیکن میں نے فلاسفی آف ہسٹری پڑھایا ہے 2 سال جنرل ہسٹری میں ایم اے کو ہسٹوریوگرافی 2 سال کا لیکن سب کانٹیننٹ کی اگر ایک معمولی سی بھی آپ اوور ویو لیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ 200 سال میں انگریزوں کے آنے کے بعد جتنی آپ نے مسلح جد و جہد کی پالیٹکس کی آپ نے نان رائٹ پالیٹکس جس میں آپ حقوق حاصل کرنے کی جد و جہد نہیں کرتے کسی گڈ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں آپ کو شکست ہوئی ہمارے اکابرین اور بڑے بڑے صالحین جو ہے انہوں نے مسلح جد و جہد کی انگریزوں کے خلاف شکست ہوئی اور 1919 تک ہم پٹتے رہے ہمارے لیے ہم پورے سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کی جتنی بھی تحریکیں اٹھیں ان سب کو اون کرتے ہیں لہذا وہ سب شکست ہوتا ہے جو سکسیس ہوئی وہ بینچ مارک ہے پاکستان کا بننا جو بھی آپ کنٹمپرری پولیٹیکل تھیوری پڑھیں سب کانٹیننٹ وہ یہ بتاتے ہیں کہ 1947 میں ہم نے ملک کیسے حاصل کیا ہم نے حقوق کی جد و جہد ہم نے کہا انگریز سے کہ بھائی ہمیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دو اور اس کے لیے ہم نے کانگریس نے بھی کی ہندوؤں نے بھی کی اور مسلمانوں نے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے کی اور انہوں نے اپنا حق خود ارادیت مانگا اور مانگتے رہے اور اس کے نتیجے میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کلونیل پاور جو ویک ہو گئی تھیں فرینچ بھی ویک تھے مڈل ایسٹ کے اندر اور ادھر جو ہے وہ برٹشرز ویک تھے تو وہ وائپ آؤٹ ہو گئے اور حقوق کی جدوجہد کے نتیجے میں واقعی مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی پاکستان کی صورت میں. اور انڈیا میں حقوق کی سیاست کی بنیاد پہ ہندو میجورٹی کے بیچ میں مسلمان سروائیو کرتے ہیں, ہے نا. آپ پالیٹکس آف رائٹس کی بنیاد پر کہتے ہیں یہ ہمارے حقوق ہیں اور ان حقوق کی بنیاد پر ایک ہندو میجورٹی کے ہوتے ہوئے مسلم مائنورٹی سروائیو کر رہی ہے, کہاں پر, انڈیا میں. تو پالیٹکس آف رائٹس کے بارے میں ہمارے بہت بڑے بڑے جو اکابرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیر از نو فنڈامینٹل مسٹیک اینڈ دیر از نو فنڈامینٹل کانٹرڈکشن ان اسلامک موومنٹ انڈر دی فریم ورک آف پالیٹکس آف رائٹس. دے تھنک دیٹ دیر از اے کمپیٹیبلٹی بٹوین دی پالیٹکس آف رائٹس اینڈ مسلم یا اسلامک موومنٹ. اس کی میں بتا رہا ہوں کہ بنیادی آپ کے پاس جو ہوتا ہے وہ بروٹل جو ہسٹری ہے اس کا آپ اگر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے پالیٹکس آف رائٹ کو ابینڈن جنہوں نے کیا, جنہوں نے کہا رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کی بات نہیں ہے, بھاگو تو مجھ سے. کوئی ہم احتجاج نہیں کریں گے, ڈنڈے ونڈے نہیں کھائیں گے, ہم جا کے ماریں گے ان سب کو. انگریزوں نے مار مار کے بھر کر پکا, جنہوں نے کہا نہیں ہم وہ عدم تشدد اور یہ وہ پالیٹکس رائٹ یہ وہ, تو انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ لوگ بڑے شریف لوگ ہیں, آپ لوگوں کو حق ملنا چاہیے, یہ لیجیے آپ کا حق, ہم جانا خدا چلو. اس سے اس طرح انہوں نے حق جدوجہد کی اور رائٹس کی جدوجہد کر انہوں نے یہ ون کیا کالونیل پارس کو شکست. یہ ایک عام خیال ہے جو میں جو کہ ایک کسی بھی کتاب کے اندر آپ کو ایک عام خیال کے طور پہ یہ ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ جنرلی ہسٹری دیکھیں, ورلڈ ہسٹری, اور اٹھائیں, کسی کتاب پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم نیٹ پہ چلے جاؤ, وہاں جا کے دیکھو کتنے ملک آزاد ہوئے ہیں اس دور میں 1940 سے لے کر 1950 کے بیچ. 57 میجورٹی مسلم ہے, صحیح ہے. جو آپ کا عثمانیہ ٹوٹ گئی تھی نا, چلو لیکن اس سے پہلے دیکھو عثمانیہ خصلتے تھے, عثمانیہ کو بھی چھوڑ دو تم, کہ جو فرینچ اور انگلش بھی نکل گئے بہت سارے علاقوں سے, ٹھیک ہے. اچھا صرف مسلمان نہیں آزاد ہوئے, یورپینز بھی آزاد ہوئے بہت سارے, ایک ٹھیک ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کچھ آزاد جو تھے وہ چلے گئے, ایسٹرن یورپ پورا چلا گیا, رشین بلاک کے اندر وہ آزاد ریاستیں لیکن وہ چلی گئی ان کے ہاتھ. تو پہلی بات تو یہ تم نے دیکھنی چاہیے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر صرف یہ نہیں ہوا, تو پوری دنیا کے اندر ہوا. تو اس کا مطلب ہے کوئی صرف یہ کوئی ریجنل فنامنا نہیں تھا ایمانسپیشن اینڈ انڈیپینڈنس, یہ ایک گلوبل فنامنا. ایسا کیا ہوا گلوبل میں, گلوبل سرکمسٹانسز کے اندر, کہ فوراً سے فوراً بڑی ہی ہیگمونیس اور بڑی ہیگمونیس اور بڑی پاورفل اسٹیٹس جو ہیں ان کو چلانے والی بیوروکریسی جو ہے ایک دم سے شریف ہو گئی, ان سے کہا بھائی ہمیں حقوق چاہیے, انہوں نے کہا ماشاء اللہ بالکل حقوق دے لے لیجیے اپنے حقوق, اور وہ سب شریف ہو گئے. ایسا ہو سکتا, ایسا کبھی ہو سکتا ہے ایک دم سے سب لوگ شریف ہو گئے پوری دنیا؟ اس کا مطلب ہے کچھ میجر ایشو ہو گیا ہے, کچھ میجر پولیٹیکل اسٹرکچر کے اندر میجر چینج آ گیا ہے, کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر, انٹرنیشنل تھیوریٹیکل فریم ورکس کے اندر, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کے اندر اور انٹرنیشنل بیوروکریٹک اسٹرکچر کے اندر کچھ ایسا فنڈامینٹل چینج آ گیا ہے جس کے نتیجے میں ان امپیریلسٹ پاورز کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ سسٹین کر پاتے اس کولونیلزم کو جس کی بنیاد پر وہ ایکسپلوئٹ کر رہے تھے مسلمانوں کو بھی اور بہت سارے غیر مسلموں کو, ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ کہیں کہ جو سکسیسز ہم لوگوں کو حاصل ہوئی ہیں 20ویں صدی کی مڈ میں, وہ ایک یہ سمجھ لینا کہ محض ایک پالیٹکس آف رائٹس کا نتیجہ تھی, ٹھیک بات نہیں ہے. ایک بڑی سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ہوگی. یہ کہ آپ نے کہا کہ بھائی ہم سب لوگ ایسا کرتے ہیں, یونائٹ ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ سب رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کی جدوجہد کریں گے, اور وہ لوگ یہ مان لیں گے کہ ہم لوگ سب شریف ہو گئے, یہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں, ان لوگوں کو حق ملنا چاہیے, اور ان سب نے ان کو حق دے کے سب اپنے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو, چونکہ ہم لوگ یونیورسٹی کے پڑھنے والے لوگ ہیں اور ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہم ایکسس کر سکیں لائبریریز کے اندر, تو یہ ہم سب کا مشترکہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ ہم ذرا دیکھیں کہ کیا ہو رہا تھا کہ ورلڈ پالیٹکس کے اندر 1930s آنورڈ, سیکنڈ فرسٹ ورلڈ وار آنورڈ, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے لے کر 1950 تک کیا ہوا, یعنی کہ 20 سال میں 1930 سے 1950 تک کیا ہو رہا تھا دنیا میں, کہ ایک دم سے سب لوگوں نے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کی بنیاد پر اٹھنے والی موومنٹس کو ایکنالج کیا. اور دوسری بات یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کے نتیجے میں اٹھنے والی ہر موومنٹ کو سپورٹ کیا, ہر موومنٹ کو سپورٹ نہیں کیا, مارا بلکہ کیمبوڈینز کو اور ویسٹنیز کہہ رہے ہیں کہ ہم سوشلزم چاہتے ہیں, ہمارا یہ رائٹ ہے, ان کو نہیں ملا. ان کے اوپر دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ آگ برسائی, لیٹن امیرکنس کو بہت مارا, سیکنڈ ورلڈ وار کی بات بتا رہا ہوں, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیوبا, کولمبیا, پالاؤز, پاناما, وینزویلا, یو نو, اس کے بعد پھر ادھر آ جاؤ افریقہ کے اندر, انگولا, ہائٹی, یو نو وٹ آئی مین, ادھر ساؤتھ افریقہ, یو نو, ہر جگہ. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کیا بات تھی کہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کا مطلب اگر حق خود ارادیت ہی ہے تو حق خود ارادیت کے لیے جو لوگ جد و جہد کر رہے ہیں ان میں کچھ لوگوں کو تو وہ ثمر مل رہا ہے لیکن کچھ کو نہیں مل رہا, بلکہ ان کو جھوٹے مل رہا ہے. ایسا کیوں؟ اس کا مطلب ہے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کی اپنی مرضی سے آپ میننگ ڈیٹرمن نہیں کر سکتے, بلکہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کی ایک اسپیسیفک میننگ ہے. اسی سینس میں جب آپ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کو پریکٹس کریں گے تو لوگ ایکنالج کریں گے کہ ناؤ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن ہیز بین پریکٹس اینڈ اٹ از بینگ پریکٹس, اینڈ اف یو آر ناٹ پریکٹسنگ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن ان دیٹ اسپیسیفک مینر دین پیپل ول ناٹ ایکنالج اٹ ایز اے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن. یہ دوسری بات ہے. یہی جو تقابلی جائزہ ہے 1930 سے لے کر 1950 تک کا آپ کو یہ بتائے گا کہ دیکھیں رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کے اگر آپ کوئی اور معنی لیتے ہیں کہ بھئی خیر اور شر کے معیارات کا تعین میں خود کروں گا, یہ ہے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن, تو کیا اس کے معنی مختلف ہونے چاہیے تھے نا؟ بھئی آپ خیر اور شر کے معیارات کا تعین کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے معیارات میرے معیارات سے مختلف ہوں اور ان کے معیارات اور ان کے, اور اگر فرض کیا کہ آپ ایک الگ قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ ایک الگ قوم سے تعلق, اور آپ اپنے قومی تشخص اور اپنی روایات کے ساتھ اس رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کو پریکٹس کرتے ہیں مختلف طور پر مجھ سے, تو آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کریں, لیکن ایسا تو نہیں ہوا. جنہوں نے کہا نہیں ہم اس طرح کریں ان کو نہیں ملا, الجیریا کو نہیں ملا, سوڈان کو نہیں ملا, کشمیر کو نہیں ملا, بوسنیا کو نہیں ملا, صحیح ہے, چیکوسلواکیا کو نہیں ملا, ہنگری کو نہیں ملا, پولینڈ کو, یو نو, لیکن 50s آنورڈ ہنگری کو مل گیا, پولینڈ کو مل گیا, 1989 میں پورا ایسٹرن یورپ کو مل گیا. ایسا کیوں, ایسا کیوں ہو گیا, ایسا کیوں ہو گیا بھائی, ایسا کیا کر رہے تھے ہنگیرینز جو ان کو نہیں مل رہا تھا, اور ایسا کیا کر دیا انہوں نے کہ پھر مل گیا ان کو؟ یہ بات کہ یہ کہنا کہ پالیٹکس آف رائٹ کے نتیجے میں جو سکسیس ہوئی ہیں وہ کوئی انڈیجینیس ہیومن ایفرٹ کے نتیجے میں ہوئی ہے, غلط نہیں ہے تو کوشچنیبل ضرور ہے, ٹھیک ہے نا, میں یہ نہیں کہتا غلط ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کوشچنیبل ضرور ہے. ایک سمجھدار سوچنے سمجھنے والے آدمی کے لیے یہ بہت بڑے بڑے کوشچن ہے کہ ایسا کیا ہو گیا بھائی, ایسا کیا ہو گیا, ایسا کیا کر دیا, کمبوڈینز کو کیوں نہیں مل رہا, کمبوڈینز کہہ رہے ہیں ہم سوشلسٹ اسٹیٹ بنائے, کیوں نہیں دے رہے بھائی ان کو یہ رائٹ, وہ کہہ رہے نہیں تم رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کی صحیح انٹرپریٹیشن نہیں کر رہے, اس لیے تم پر ہم کیا کریں گے مار مار کے تمہارا بھرکا سکا. اب تک اب نارمل ریسز پیدا ہو رہی ہیں, اب تک کے جو بایولوجیکل ویپنز امریکنز نے اس کے خلاف استعمال کیے, اب تک دو دو سروں کے جو یو نو انسان وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں. بایولوجیکلی ڈس ایبلڈ انسان جتنے زیادہ پیدا ہوتے ہیں اس علاقے کے اندر, دنیا میں کہیں نہیں پیدا ہوتے. تو اتنا کیوں, ایسا کیا اس کا مطلب ہے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کی کوئی ایک خاص میننگ ہے, اور جو اس میننگ کو پورا اترتا ہے ان کو اس رائٹ کو پریکٹس کرنے کا حق ملے گا, جو اس میننگ کو پورا نہیں اترتا اس کو نہیں ملے گا. مجھے اس سے سروکار نہیں کہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کو کوئی پریکٹس کر کے کیا کرتا ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ جو ریلیجیس موومنٹ جب رائٹ پالیٹکس آف رائٹ استعمال کرتی ہیں تو وہ کیا فنڈامینٹل مسٹیک کرتی ہیں. That is the key thing. That is the issue. That is the interested I am, you know, I will explore. دیکھیں جب آپ پالیٹکس آف رائٹ کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ مجرد حقوق ہیں انسانوں کے جن کو کوئی نہیں چھین سکتا. بیسک فنڈامینٹل رائٹس, ان فنڈامینٹل رائٹس کو اگر کوئی ریاست گارنٹی کر دیتی ہے تو وہ ریاست ایک لیجیٹیمیٹ ریاست ہوتی ہے, اور جو ریاست ان لیجیٹیمیٹ رائٹس کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کرتی وہ ان لیجیٹیمیٹ اسٹیٹ ہے. پہلا اسٹیپ, پہلی بات بتا رہا ہوں, اس کو کئی اسٹیپس میں ڈیفائن کروں گا. پہلی بات, پالیٹکس آف رائٹ کیا کہتی ہے, دیر آر سرٹن فنڈامینٹل ایبسٹریکٹ رائٹ وچ شوڈ بی ڈسٹریبیوٹیڈ اینڈ وچ شوڈ بی انسٹیٹیوشنلائز ان آرڈر ٹو بی اے لیجیٹیمیٹ اسٹیٹ. اٹ از دی کنڈیشن فار دی لیجیٹیمیسی آف دی اسٹیٹ ٹو انسٹیٹیوشنلائز اینڈ انسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹ دوز فنڈامینٹل رائٹ وچ آر دی رائٹ آف دی انڈیویجل. ٹھیک ہے, پہلی پالیٹکس آف رائٹ کس کی جدوجہد کرے گی, ان حقوق کی جدوجہد کرے گی. تو لیجیٹیمیٹ اسٹیٹ کون سی ہوگی, پالیٹکس آف رائٹ کی جدوجہد کرنے والے لوگوں کے لیے لیجیٹیمیٹ اسٹیٹ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جو گارنٹی کرتی ہے بیسک فنڈامینٹل رائٹ. وہ کیا ہوتے ہیں وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا. دوسری بات, لیجیٹیمیٹ سوسائٹی کیا ہوگی. فرض کیا کہ ایک اسٹیٹ نے انسٹیٹیوشن بنا دی ہے اور اسٹیٹ نے کہا وی ول ریسپیکٹ دیز فنڈامینٹل رائٹس, لیکن سوسائٹی ریسپیکٹ نہیں کر رہی ان کو. فرض کیا اسٹیٹ کے اوپر آپ نے قانون بنا دیا اور قانون بنا کر اس قانون کو امپلیمنٹ کر دیا اور جوڈیشری کے لیے یہ گارنٹی کر دیا کہ آپ لوگوں پر جو ہے وہ مجبور کریں تھرو ایگزیکٹو پاور کہ وہ ریسپیکٹ کریں فنڈامنٹ, لیکن سوسائٹی نہیں کر رہی ریسپیکٹ, ریزسٹ کر رہی, فنڈامینٹل رائٹس کو وائلیٹ کر رہی ہے اسٹیٹ نہیں سوسائٹی, تو وہ ایک انلیجیٹیمیٹ سوسائٹی, یعنی کہ وہ انسیولاڈ سوسائٹی, سول سوسائٹی نہیں. تو انسیولاڈ اور سیولاڈ سوسائٹی میں کیا فرق ہوتا ہے, پالیٹکس آف رائٹس کے اندر سیولاڈ سوسائٹی وہ سوسائٹی ہوتی ہے جس میں فرد ریاست کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ وہ ریاست آ کے ڈنڈا مارے گی تو وہ رائٹس کو گارنٹی کرے گی, بلکہ سوسائٹی اپنے اوپر یہ ذمہ داری خود عائد کرتی ہے کہ وہ ان فنڈامینٹل رائٹس کی رسک کو ریسپیکٹ کرے گی اور ان کو اپنی زندگیوں میں انسٹیٹیوشنلائز کرے گی, پریکٹس کرے گی. اسٹیٹ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرے گی, اسٹیٹ کی طرف نہیں دیکھے گی کہ اسٹیٹ آ کے بتاتی رہے, بلکہ سوسائٹی خود کرے گی, وہ ہوتی ہے سول سوسائٹی. ٹھیک ہے, لہذا وہ تمام سوسائٹیز انسیولائزڈ ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کو ریسپیکٹ نہیں کرتی, جو پالیٹکس آف رائٹس کو ریسپیکٹ نہیں کرتی. ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس کی بنیاد پر معیارات کا تعین نہیں ہے. فرض کیا کہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں یہ کام آپ نہ کریں, تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی خیر وائلیٹ ہو رہا ہے, یا اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ حقوق وائلیٹ ہو رہا ہے. تو سول سوسائٹی بولتی ہے جو یہ نہیں, یہ سوال نہیں اٹھاتی کہ خیر کیا ہے. سول سوسائٹی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ بھائی یہ ان کا حق تھا, آپ نے یہ حق چھین لیا, لہٰذا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. حقوق کی بنیاد پر وہ معیارات کا تعین کرتی ہے نہ کہ خیر کی بنیاد. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو میں ایکسپلین کروں گا آگے چل کے تفصیل. تیسری سطح ہے فرد کی سطح, کہ ایک انسان کیسا ہوتا ہے. ایک سول سوسائٹی ہوتی ہے, اسٹیٹ ہوتی ہے, اور ایک انڈیویجول. اصل انڈیویجول کون ہوتا ہے, انسان کو کیسا ہونا چاہیے, اس کا تعین پالیٹکس آف رائٹ یہ کہتی ہے کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے جو ریسپیکٹ کرتا ہو فنڈامنٹل رائٹس, وہ ہوتا ہے انسان. اور جو فنڈامنٹل رائٹس کے ریسپیکٹ میں, وہ انسان نہیں ہوتا, وہ اپنے انسان ہونے کی حیثیت سے گر گیا, جانور ہے, انسان نہیں رہا. کیوں نہیں رہا انسان؟ اس لیے کو ریسپیکٹ ہی نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے. اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے ریسپیکٹ کرنا چاہیے فنڈامنٹل رائٹس. جو آدمی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کرتا ہے وہ اپنی انسان ہونے کی نفی کر دیتا. لہذا تیسری سطح فرد کی سطح ہے. فرد معاشرہ ریاست, یا ریاست معاشرہ اور فرد, ٹھیک. اور جب فرد کو آپ لے لیتے ہیں تو اس کے نظر میں ہر امپلیکیشن سن رہا ہوگا. تم اس کے نظر میں اخلاقیات بھی نکال سکو گے, تم اس کی بنیاد پہ جمالیات بھی, ایتھیٹکس بھی نکال سکو گے, اسی کے بنیاد پر تم ویلیوز نکال سکو گے, اسی کی بنیاد پر آپ پورا کا پورا لائف ورلڈ ڈیفائن کرو گے. کہ آپ نے انسان کی زندگی کا کوئی ایسا دائرہ میں چھوڑا نہیں ہے جو اس پالیٹکس آف رائٹ کے دائرے سے باہر ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہوتے ہیں, جتنے بھی, ہر چیز سے بات کر رہا تھا بے تکان, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, بتا رہا تھا باپ کو کیسے بہیو کرنا چاہیے کیسے نہیں, بیوی کو کیسے بہیو کرنا چاہیے نہیں, بچے کو کیسے بہیو کرنا ہے, اسے پتا ہے, بتا رہا ہے. فرق کی سطح. پھر معاشرے کو ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, ریاست کو کیسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, ایون انٹرنیشنل پالیٹکس کیسا کرنا چاہیے. تو یہ سمجھنا کہ پالیٹکس آف رائٹ کوئی ہواؤں کے اندر کھڑی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. وہ تمہاری فرد کی سطح پر کام کرتی ہے, معاشرے کی سطح پہ کام کرتی ہے, ریاست کی سطح پہ کام کرتی ہے, اور گلوب کی سطح پہ کام کرتی ہے, ہر جگہ پہ کام کرتی ہے. سمجھ آئے گی بس؟ تو یہ ایک بڑا ہی ہیگمونیس سسٹم ہے جس کی دست و برد سے زندگی کا کوئی دائرہ محفوظ نہیں. لاک ایک بڑا مشہور فلسفی تھا, وہ کہتا ہے کہ دیکھو پراپرٹی جو ہوتی ہے نا, اگر میں مر جاؤں تو میری پراپرٹی ہے نا, وہ ٹرانسفر ہوگی کسی نہ کسی کو, پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے. ایمان کا ٹرانسفر ہوتا ہے؟ ایمان, ایمان ٹرانسفر نہیں ہو سکتا, ایمان ٹرانسفر نہیں ہو سکتا, اس لیے ایمان کو لیگلائز نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اونرشپ ڈیفائن نہیں ہوتی. اونرشپ ڈیفائن ہوتی ہے پراپرٹی. تو یہ جتنے رائٹس ہیں وہ نکلتے ہیں اونرشپ آف دی پراپرٹی سے. اور وہ پہلی پراپرٹی کیا ہے؟ باڈی. باڈی از یور پراپرٹی. اور جتنے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اسی باڈی سے نکلے. تو تم رائٹ کے ڈسکورس میں روسمنی سے لے کر لاک تک کسی کو بھی تھنکر کو پڑھ لو, باڈی رائٹس سے نکلتے ہیں سارے رائٹس. تو جب آپ ان رائٹس کو گلوبلی اسٹیٹ کے لیول پر, سوشل لیول پر اور انڈیویجول لیول پر لیتے ہیں, تو دراصل آپ ایک خاص قسم کے رائٹ آف پراپرٹی کو انسٹیٹیوشن لائتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک بہت مشکل بات ہے, لیکن یہ میں ابھی اس میں صرف اس پوائنٹ کے طور پر لکھوا رہا ہوں تاکہ جب آگے یہ ڈیولپ ہو تو تمہیں پتا چلے کہ یہ جو سسٹم ہے پورا کا پورا, یہ اتنا طاقتور کیسے ہو گیا, کیسے سسٹم نے پورے ایسٹرن یورپ میں اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی سوشلزم کی، سوشلزم کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے پالیٹکس آف پارٹی. اور پاکستان کے اندر سوشلسٹ کیا کر رہے ہیں؟ پالیٹکس آف رائٹ. ابھی میرے ایک آیا ہے کسی نے مجھے پوچھا کہ وہاں پی ایم ہاؤس کے اندر آ کے تقریر کر دو پالیٹکس آف رائٹ کے آپ سب سوشلسٹ. جس پالیٹکس آف رائٹ نے سوشلزم کی دھجیے بکیر دی ایسٹرن یورپ میں، وہ لوگ پاکستان کے اندر سوشلزم کی پروٹیکشن کے لیے پالیٹکس آف رائٹ استعمال ہے.
جغرافی اور
نہیں نہیں کوئی فرق نہیں ہوگا. ایشو یہ ہے کہ جو فنڈامینٹل فریم ورک ہے وہ زیادہ تر سوشلزم کے اینٹیگنزم میں جاتا ہے.
نہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن
سنیریو
تبدیل ہو رہا ہے نا،
پورا
کا پورا سیٹ اپ تبدیل ہو رہا ہے.
میں تم اٹھاؤ شاہ ولی اللہ کے زمانے کی کتاب ہے، عبید اللہ سندھی کا ایک آرٹیکل ابھی پروگرام کرے میں پاس، وہ کہہ رہے ہیں سب تبدیل ہو رہا ہے. ہاں میں یونیورسٹی ہوں، ہم نہیں لوگ کہیں نکلے ہوئے. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. ابھی سعید بھائی کا ہی فون آیا تھا، وہ کہتے اٹھا نہیں تھا کچھ، گوگل آئی تھی نا یونیورسٹی سے کہیں وہ نکلی ہوئی شاید. میں تمہیں فون کر کے تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، ایک گھنٹے میں آ جانا. اوکے اوکے ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس. اوکے ٹھیک ہے بھائی، تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پالیٹکس آف رائٹ جو ہے وہ یہ آپ کے گھر میں نہیں ہو رہی، یہ گلوبل فنام. چونکہ گلوبل ہے اسی لیے سب نے اس کو اختیار کیا، لہذا ریلیجیس موومنٹس نے بھی اسے استعمال کرنا شروع کر دیا. ریلیجیس موومنٹس نے بھی اسے استعمال کرنا شروع کر دیا. اگر سوشلزم استعمال کرتا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں، لیکن ریلیجیس موومنٹس کیوں استعمال کر رہے ہیں اسے؟ اس کے نتیجوں میں کچھ فنڈامینٹل مسٹیک وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج میں پہلا جو، اگر آپ لوگ کہیں تو اس پر ہی ہم بات کر لیں، یا پھر اگر آپ کہتے ہیں تو میں پہلا آرگیومنٹ اسٹیٹ سے شروع کرتا ہوں. پہلے میں اسٹیٹ پہ آؤں گا، پھر میں ریاست معاشرے پہ آؤں گا، اور پھر میں فرد پہ آؤں گا. خالد آپ بتائیں کہ میں اسٹیٹ سے شروع کروں یا کیا، یا ابھی اس پہ گفتگو کر لیں؟ نہیں نہیں نہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کوئی، ٹھیک ہے بس میں ایک پوائنٹ پہ روک دیتا ہوں، پھر اس پہ ہم گفتگو کر لیں. دیکھیں جب کوئی بھی پالیٹکس آف رائٹ کرتا ہے، اگر ریاستی سطح پر وہ کر رہا ہے، تو وہ ریاست سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ ریاست کیسی بن جائے. اس کو ہم ٹیکنیکل سینس میں کہتے ہیں اینٹائی پرفیکشنسٹ اسٹیٹ بن جائے. پالیٹکس آف رائٹ کرنے والا جو بھی ہے، کوئی بھی ہو، عورت ہو، مرد ہو، امیر ہو، غریب ہو، سوشلسٹ ہو، نان سوشلسٹ ہو، وہ کیا کہتا ہے کہ ریاست کیسی بن جائے؟ اینٹائی پرفیکشنسٹ ریاست بن جائے. اینٹائی پرفیکشنسٹ ریاست کیسی ریاست ہو؟ اینٹائی پرفیکشنسٹ اسٹیٹ از دی اسٹیٹ وچ claims right but does not claim any good. Entire perfectionist state ایک ایسی ریاست ہوتی ہے جو حقوق کی بات کرتی ہے، کسی خیر کی بات نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاست خیر کے معاملے میں نیوٹرل ہوتی ہے، خیر کے معاملے میں وہ اپنا کوئی تصور نہیں رکھتی. لہذا وہ یہ کہتی ہے کہ خیر فرد کا انفرادی معاملہ ہے، اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حق کو کہ وہ خیر کی جو تفسیر کرنا چاہیں کریں، پروٹیکٹ کریں تھرو اے سسٹم آف رائٹ. لہذا ریاست خود کسی بھی تصور خیر کی کو پروان چڑھانے کی، کسی بھی تصور خیر کی پروٹیکشن کی، کسی بھی تصور خیر کے پرولیفریشن کی کوئی کوشش نہیں کرے گی. اور آئیڈیل پرفیکشنزم اسٹیٹ ایک ایسی آئیڈیل پرفیکشنزم اسٹیٹ ہوگی جو ریاستی مشینری کو کسی بھی تصور خیر کی پرورش کے لیے اور ریاستی مشینری کو کسی بھی تصور خیر کے ایکسٹینشن کے لیے استعمال نہیں کرے گی، بلکہ وہ ایک ایسی ریاست ہوگی جس کا اپنا کوئی تصور خیر نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی طرح کی پالیٹکس آف رائٹ ہوتی ہے اس میں جو بھی پالیٹکس جس بنیاد پہ بھی رائٹس کو انیشیٹ کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کسی خاص قسم کے تصور خیر کو پھیلانے کی کوشش کرتی ہے. وہ کھڑی اس بنیاد پر ہوتی ہے. یعنی کہ اگر فیمنسٹ ہوں گی تو فیمنسٹ کہیں گی کہ ہم اپنے حقوق کی جدوجہد کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ریاست جس تصور خیر کو پھیلا رہی ہے وہ مردوں کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے، مردوں کے کا تصور خیر، اس لیے ہم اس کے مخالفت کر رہے ہیں. جو سیکولرسٹ ہوں گے وہ جب ہیومن رائٹس یا پالیٹکس آف رائٹس کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ریاست ایک ایسا تصور خیر پھیلا رہی ہے جو کہ مذہبی تصور خیر ہے اور یہ ہمارے حقوق کی راہ میں رکاوٹ ہے. اگر کوئی عدلیہ جو ہے وہ کوئی تصور رائٹ پالیٹکس آف رائٹ کرے گی تو وہ کہے گی ریاست ایک ایسے تصور خیر کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے جو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. ریلیجیس اور سن رہا یہ کہ ریلیجیس پارٹیز بھی پالیٹکس آف رائٹ کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ حکومت ایک ایسے تصور خیر کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے جو اسلام کے حقوق کے خلاف ہے. حقوق وہ بھی حقوق کی پالیٹکس کر رہے ہیں. تو سب میں جو قدر مشترک ہوتی ہے کہ دے آر آل ڈیمانڈنگ فار رائٹ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم واٹ دے آر ریجیکٹنگ از دی پالیٹکس آف گڈ. وین یو گو فار دی پالیٹکس آف رائٹ یو نیسسریلی گو اگینسٹ دی پالیٹکس آف دا گڈ. تو آپ دراصل جس چیز کو ریزسٹ کرتے ہیں وہ خیر کو ریزسٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس خیر کو میں خیر نہیں سمجھتا. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس خیر کے مد مقابل آپ دوسرا خیر پیش نہیں کرتے. اس خیر کے کو نقصان پہنچا کر آپ کہتے ہیں کہ اس سوال کو بھول جاؤ کہ خیر کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کہتے ہیں خیر کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک ایسی تکلیف دہ بات ہے. میں کوئی بہت نیک شریف انسان نہیں ہوں لیکن جب میں یہ سنتا ہوں تو نشتر کی طرح لگتا ہے. جب ریلیجیس موومنٹ چلانے والوں کے منہ سے میں سنتا ہوں تو نشتر کی طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ بھول جاؤ اس بات کو کہ خیر کوئی چیز نہیں ہوتی. حالانکہ اگر تم اس کو بٹھا کے بولو بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو تو کہے نہیں میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ خیر کوئی چیز نہیں ہوتی، میں تو سیاسی طور پہ ہی کہہ رہا ہوں. اگر سیاسی طور پہ تم کہہ رہے ہو تو اس کے نتیجے میں کوئی فنڈامینٹل چینج نہیں آئے گی تمہارے کارکن کے اندر، کوئی فنڈامینٹل چینج نہیں آئے گی تمہارے اندر، کوئی فنڈامینٹل چینج نہیں آئے گی تمہارے معاشرے کے اندر، کوئی فنڈامینٹل چینج نہیں آ جائے گی تمہاری ریاست کے اندر. اور جب تم اندر جاؤ گے تمہیں موقع ملا یا نہیں ملا وہ ٹھیک کرنے کا، لیکن معاشرے کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا، معاشرہ تو گیا کام سے. تو جب آپ کرتے ہی ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی خیر لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے پر آپ خیر لے کر نہیں کھڑے ہوتے، حق لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہی ہیں کہ بھول جاؤ خیر کو. جب آپ پالیٹکس آف رائٹ کرتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا خیر کیا ہے، لہذا مجھے حق دے دو کہ میں جس خیر کو جو سمجھ لوں وہی میں کرتا ہوں. تو دراصل آپ کرتے کیا ہیں، آپ دیکھ کر نہیں کرتے خیر کی. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، میرا پرابلم نہیں ہے. میں آپ کو ایک پوری سیریز وائرل ریسرچ آرٹیکل ہے، ایک پوری سیریز میں بتاؤں گا کہ ویسٹ کے اندر وہ لوگ جنہوں نے یہ پوری تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس نے بیڑا غرق کر دیا, برباد کر دیا. ہننا آنٹ کہتی ہے کہ بھائی اب تو ہمارے لیے جو ہے نا, ہمارے معاشرے کو بچانے کے لیے سوائے تھراپسٹ کے اور کوئی نہیں ہے. اور تھراپسٹ کیا کرتا ہے, وہ کہتی ہے تھراپسٹ از دا پرسن ہو ٹیچز پیپل ٹو بیئر دی ایگنی آف فریڈم. تھراپسٹ کیا کرتا ہے, تھراپسٹ تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں کرتا, تھراپسٹ تمہیں برداشت کرنا سکھاتا ہے اس تکلیف اور اس اذیت کو جو کہ فریڈم تمہاری زندگی میں لے آتی ہے. اٹ ٹیچز یو ہاؤ ٹو بیئر دی ایگنی آف دا فریڈم, یو نو واٹ آئی مین. تو ان لوگ وہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, خدا کے واسطے ان کو ہی دیکھ لو, ان کو ہی دیکھ لو. گھر کے اندر جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے, سب سے کم پٹائی اس کی لگتی ہے, کیونکہ بڑوں کو پٹتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے. وہ بھائی نے یہ کہا تھا اس لیے بھائی اس کو لگ گیا, تو میں یہ نہیں کروں گا, کروں گا تو انشاءاللہ چھپ کے کروں گا. بڑا بےچارا ہوتا ہے, اس کو پتا ہی نہیں ہوتا باپ کو کس بات پہ غصہ آتا ہے کس سے نہیں آتا, وہ کر کر کے پٹ پٹ کے اسے سیکھتا رہتا ہے, اس لیے وہ شریف ہوتا ہے. چھوٹا جو ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا, کم از کم آپ دیکھ لیں کہ دوسری فرد کا کیا حشر ہو گیا, معاشرے کا کیا حشر ہو گیا, ریاست کا کیا حشر ہو گیا. تو پہلی بات یہ کہ آپ جب پالیٹکس آف رائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں خوفناک بات یہ ہے, جب بہت سارے لوگ رائٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ سب ایک دوسرے کے خیر کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خیر کی طرف کوئی کسی کو نہیں بلا رہا ہوتا, رائٹ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. تو جو چیز غیر اہم ہو کے رہ جاتی ہے پالیٹکس آف رائٹ کے اندر وہ خیر, ایسا انسانی تہذیب میں کبھی نہیں ہوا, کبھی کوئی تہذیب ایسی نہیں گزری جس نے جس کے خیر کے مقابلے پر خیر لے کر نہیں آئی. کرسچن جب گئے تو گریک اپنا گڈ لے کر آئے, کرسچن ان کے مقابلے میں اپنا گڈ لے کے گئے, رائٹ نہیں لے گئے. کرسچن نے جا کے نہیں کہا تھا ہاں ہمارے کچھ فنڈامنٹل رائٹ ہیں ہم یہ کریں گے, انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ماشاء اللہ چلیں گے لیں آپ اپنا فنڈامنٹل رائٹ. سیزر ہے, میں خود ہی سیزر, اس نے سیزر کو کنورٹ کر دیا, سیزر سے کہا جس خیر کو تو لے کے گھوم رہا ہے مر جائے گا تو کیا ہوگا, کیسی احمقانہ بات ہے کہ جو آدمی تمہارا ہیرو ہوتا ہے تم اسے زوس کا بیٹا بنا دے تو کون سی انسانیت ہے یہ, ایکلیزیس کو تم خدا کا بیٹا بنا دیتے ہو کیوں, کیونکہ ایکلیزیس بڑا واریئر تھا, خدا نے ایکلیزیس کو پیدا کیا بھائی اس کو تم اس کا بیٹا بنا رہے. خیر کے مقابلے میں خیر ہوتا ہے, وہ کہتا تھا ڈینیل کہتا ہے گڈ ڈیزرو گڈ. جب لڑائی ہوتی ہے تو خیر کا مقابلہ خیر کیوں ہونا چاہیے, خیر ہے تو پیش کرو خیر, اور اگر دم نہیں ہے اپنے خیر کے لیے تو مرنے پہ تیار نہیں ہو, نہیں ہے تمہارے میں سکت, کمزور ہے تمہارا خیر تو پٹ جائے گا نا. تم کہتے ہو بھول جاؤ اس بات کو, بھول جاؤ اس بات کو کہ خیر کیا ہے, رائٹ دے دو. کیوں, کیونکہ اگر خیر کی بات کی تو اس کے نتیجے میں ایکسپلائٹیشن ہوگا مائنورٹی کا, بڑی جو میجورٹی ہوگی اس کا خیر پریویل کرے گا اور مائنورٹی کا خیر سپریس ہو جائے گا. یہ دوسرا بڑا ہسٹوریکل جھوٹ ہے, ایسا غلیظ اور ننگا جھوٹ ہے جس کی کوئی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ مائنورٹی کو سپریس کر دیا جاتا ہے, مائنورٹی کا گڈ ختم ہو جاتا ہے, ایسا کبھی نہیں ہوا, ورنہ جوڈائزم ختم ہو جاتا ہے. جینٹائل جیوز موجود ہیں, جینٹائل جیوز, جیوز وہ جو حضرت موسیٰ کے زمانے سے جیوز ہیں, اب تک کے جیوز ہیں, کرسچن ختم نہیں کر سکے ان کو, کرسچن نے مار مار کے بھرکس نکالا ان کا, ختم نہیں ہوا جیوز, جوڈائزم رول کر رہے ہیں آج پوری دنیا کے اوپر. جینٹائل کرسچنز موجود, حضرت عیسیٰ کے زمانے سے جو کرسچن تھے آج تک کرسچن ہیں, عرب ہیں, عربک بولتے ہیں اہل زبان کی, ان کی زبان عربک ہی ہے, ختم نہیں ہوئے. خیر مائنورٹی ختم ہو جاتی ہے ایک خیر کے پریویل کرنے سے, جھوٹی بات, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پالیٹکس آف رائٹ از این اٹیمپٹ ٹو پروٹیکٹ the identity of the minority. Write it down. اس کو لکھ لو. یہ جھوٹی بات.
An hour before I was taking the lecture from the Berkeley University professor, she said that Isabella, one of the princes, in her time, the Jews,
Isabella جو ہے وہ روڈرک کی بیوی تھی. روڈرک وہی آدمی ہے جس نے مسلمانوں کو اسپین سے مار کے نکالا. ایزابیلا نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مسلمانوں کی جو اذان ہوتی ہے اس میں بھی عربی ہے, اس میں آ کے اسپین سے عربک ختم کر دی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ان کی جو اذان ہے وہ بھی تو عربک میں ہے, اسے بھی ختم کرو. مجھے وحشت ہوتی ہے عربک میں, خوف ہے میرے دل میں کچھ ہوتا ہے. تو اس میں تو اس سے کہنے پا رہے. ہاں خیر, ایزابیلا کیا کہتی
ہے؟
اسی زمانے میں ہزاروں جیوز آٹومن امپائر میں جیوز رہے. دیکھو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے خیر سے کتنے کمیٹڈ ہو, یہ تو اسی وقت پتا چلے گا نا جب خیر کے مقابلے میں خیر آئے گا. وہ جیوز نہیں تھے نا جو کنورٹ ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا, یہی تو میں بتا رہا ہوں. نہیں ہوئے نا لوگ ختم, نہیں ہوئے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ پٹتے ہیں نا, جیسے ہی وہ کہتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں. ہیگل کا آئیڈیل ہے اسٹیٹمنٹ. ہیگل کہتا ہے سلیو ماسٹر موریلٹی ہے نا, سلیو ماسٹر موریلٹی کو قبول کرو ورنہ سلیو بن کے رہو. میں بتاتا ہوں. ہیگل کہتا ہے کہ جب دو طاقتور لڑتے ہیں تو ان میں سے ایک پٹ جاتا ہے. عام طور پہ آج یہ سمجھتے ہیں وہ پٹ جانے والا کمزور تھا اس لیے وہ سلیو بن گیا. ہیگل کہتا ہے وہ سلیو اس لیے بنا کہ وہ سلیو تھا, ہی واز ناٹ اے فری مین. کیونکہ جب وہ پٹا تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو, میں اپنے خیر سے رجوع کر لیتا. ٹھیک ہے, جو ماسٹر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یا تو میں اسٹیبلش کروں گا یا ختم ہو جاؤں. سلیوری قبول نہیں کرتا وہ. ٹھیک ہے, تو پہلی بات یہ یاد رکھو کہ وہ جو دور تھا وہ گڈ کے ٹکراؤ کا دور تھا. اس میں مائنورٹی میجورٹی کی ڈسٹنکشن نہیں تھی. ایشو یہ تھا کہ اس کو خیر کی بنیاد پر ڈیفائن کیا جاتا تھا, خیر کی بنیاد. یہ جو بحث رائٹس کی بحث پیدا ہوتی ہے, اگر اس میں بہت سارے جیوز تھے جنہوں نے سیکریفائز نہیں کیے, انہوں نے بڑے بڑے جابروں کے سامنے نہیں, رومنز کے سامنے نہیں کیا انہوں نے, تو یہ کون تھے؟ اب ایشو یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اب آپ جیوز وہ پروٹیکٹ
ہر آدمی اپنے مزاج میں مثال کے طور پر اور وہ اپنے خیر کی بنیاد پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا خیر میرے سامنے میرے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے.
تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں خیر بغیر رائٹس کے چلتا ہے؟ ہر خیر کے اپنا سسٹم آف رائٹس ہو. کرسچینٹی کے بھی خیر تھا لیکن کرسچن خیر سے کچھ کرسچن رائٹس نکلتے ہیں جن کو بنیاد بنا کر ہولی رومن امپرر نے فیصلے واپس لیے اپنے, کیونکہ اس نے وائلیٹ کر دیا تھا. لیکن بنیاد رائٹس کی بنیاد پہ نہیں ہوتی تھی, بنیاد ہوتی تھی خیر, کہ جس خیر کو تم نے وائلیٹ کیا اس کو تم ریٹریٹ کرو. تو کرسچن سارے کے سارے جانور نہیں تھے، سارے کے سارے کرسچن اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ بہت اچھا ہو رہا ہے. آپ جب کرسچن کے ساتھ ڈیل کریں گے تو کرسچن سے رائٹ کی بنیاد پہ ڈیل نہیں کریں گے، کرسچن سے گڈ کی بنیاد پہ ڈیل کریں گے، جیسے انہوں نے رومن سے گڈ کی بنیاد پہ ڈیل کیا، جیسے پاسکل رائٹ کی بنیاد پہ آرگیو نہیں کرتا تھا، گڈ کی بنیاد پہ آرگیو کرتا تھا. کہ کرسچن گڈ کو جو جانتے تھے انہوں نے کہا تم اپنے آپ کو خدا کا وہ کہتے ہو، بیٹا کہتے ہو، تم جیوز کو مار رہے ہو، یہ کون سا خیر ہے، کون سے اس میں لکھا ہے؟ جنہوں نے ریزسٹ کیا انہوں نے پیچھے دھکیل لیا. تھیوڈوسیس نے قتل کروایا نا جیوز کو، پورے ٹرائب کو قتل کروا دیا، پوپ نے اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ تم نے قتل کروایا لوگوں، معافی مانگی اس نے 6 مہینے کیچڑ میں رہ کے، تو تھیوڈوسیس کو معافی ملی، تب کہیں جا کے وہ ہولی رومن امپرر بنا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ظلم نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ اپنے تصور خیر کے بارے میں ان کو کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مائنورٹی کو کسی تصادم کا خطرہ نہیں رہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر سسٹم آف رائٹ اس سسٹم آف گڈ سے نکلتا ہے جس کو آپ پرائیورٹائز کر رہے ہیں. تو جب آپ ایک سسٹم آف گڈ لے کر آتے ہیں تو اس سسٹم آف گڈ کو چلانے کے لیے آپ کچھ رائٹس دیتے ہیں. کرسچنز کے کچھ رائٹس تھے لیکن وہ نکلتے تھے اس گڈ سے، ہواؤں میں سے نہیں آتے رائٹس، رائٹ ہواؤں میں سے نہیں آتے. آپ کہتے ہیں بھائی کرسچنز کو آزادی ہے یہ کرنے کی، لیکن یہ کرنے کی آزادی نہیں ہے. کرسچنز کو بہت کچھ کرنے کی آزادی، کیا کرسچنز کو یہ آزادی تھی کہ وہ بائبل کی جو چاہے انٹرپریٹیشن کریں؟ یہ اگر یہودیوں کو نہیں تھی تو کرسچنز کو بھی نہیں تھی، پوپ کرے گا انٹرپریٹ. تو جو کرسچن اگر کوئی کرتا تھا اسے کہتے تھے بلاسفمی کر رہا ہے، مارتے تھے اس کو پکڑ کے، کرسچن کو بھی نہیں چھوڑ دیتے وہ. تو اس خیر کے ٹکراؤ میں اگر جیو آئے گا وہ بھی پٹے گا، کرسچن آئے گا وہ بھی پٹے گا. رائٹس گڈ سے نکلتے ہیں. اور جب آپ پالیٹکس آف رائٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں خیر کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، خیر کو بھول جاؤ.
لوگوں نے کہا کہ خیر اب کوئی شے نہیں ہے، آؤ آپ بات کرتے ہیں ان کو، یہ آخر اس کی بھی ایک ہسٹری ہوگی کہ آخر یعنی کہ خیر کے خیر سے ٹکراؤ کی وجہ سے براعظم ختم ہو گئے لوگ سفر ہستی سمٹ گئے، اور اس کی وجہ سے شاید اس کو جواز بنا کر انہوں نے آگے کہا کہ ہم خیر کی بحث کو ہی نکال دیتے ہیں. اور آپ
دیکھو پہلی بات تو یہ کہ علم کی سطح کے اوپر نہیں ہے، فلسفے میں، فلسفے میں انلائٹنمنٹ تھاٹ نے کہا کہ ہم اس قابل ہی نہیں کہ جان سکیں کہ خیر کیا ہے، ہم اس قابل نہیں رہے، ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے خیر کیا ہے. جب تک انٹلیکچولی لوگ اس قابل تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ خیر کیا ہے، تب تک لوگوں نے خیر کے لیے جدوجہد کی. لیکن جب فلسفیوں نے کہہ دیا بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے خیر کیا ہے، ظاہر ہے کہ پھر رائٹس ہی بچتے ہیں. لیکن ہم تو ظاہر ہے کہ اس سے تیسری سطح پہ جا کے ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو فنڈامینٹل سسٹم آف رائٹ ہے یہ بھی ایک خاص قسم کے تصور خیر سے نکلا ہے. یہ تو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں اور پھر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ یہ بھی ایک ڈھکوسلہ ہے، جھوٹ بات ہے کہ خیر کے ٹکراؤ کے نتیجے میں دنیا تباہ ہوگی، رائٹ کے ٹکراؤ کے نتیجے میں دنیا تباہ، خیر کے ٹکراؤ کے نتیجے میں دنیا تباہ نہیں ہوتی. دنیا پر 1500 سال رول کیا ہے کرسچن، 3 برِ اعظموں پہ رول کرتے تھے، ایک کرسچن کے بغیر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا نا، سب کو قتل کر دینا چاہیے تھا ان کو، کر سکتے تھے، کون روک لیتا ان کو، نہیں کیا نا انہوں نے، نہیں کر سکے. مسلمانوں نے بھی رول کیا، 3 برِ اعظموں پہ رول کیا نا مسلمانوں، نہیں کیا نا انہوں نے قتل. مسلمانوں کے حالت یہ تھی کہ خوارج مار رہے تھے مسلمانوں کے بڑے بڑے اکابرین کو، صحابہ کو قتل کر رہے تھے، وہ اسٹیٹ کی پاور استعمال نہیں کر رہا، خلیفہ اسٹیٹ پاور استعمال نہیں کر رہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک خوارج ہیں، اسٹیٹ پاور استعمال نہیں کر رہا کہ نہیں یہ انڈیویجول پلین پر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اسٹیٹ پاور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں آپ کہیں تو میں آتا ہوں اور ان کو سیدھا کر دیتا ہوں. جو آدمی رومن امپائر سے لڑ رہا ہو, رومن کے مار مار کے بھرکس نکال دیا انہوں نے, وہ ان کے لیے آ کے مدینے کے اندر 10,000 لوگوں کو سیدھا کرنا مسئلہ تھا ان کے لیے. جو ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو لاکھ جو رومن سے لڑ رہے تھے, ان کے لیے مدینے کے اندر آ کے ان کو کرش کر دینا مسئلہ تھا ان کے لیے. وہ کہہ رہے نہیں, اسٹیٹ پاور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے لوگ ہیں اس کو بیٹھ. ان کے اوپر نہ کوئی کفر کا فتویٰ انہوں نے لگایا نہ کچھ کیا. حجر اسود اکھاڑ کے لے گئے, وہ حجر اسود اکھاڑ کے لے گئے, اس کے باوجود بھی اسٹیٹ نے ان کو ٹالریٹ کیا. اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ حقوق کی بات کر رہے تھے, گڈ کی بنیاد, ناٹ بیکاز آف دا رائٹ. کوئی ہیومن رائٹ کے چیمپئن نہیں تھے حضرت عثمان یا حضرت علی یا حضرت عمر, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نہیں تھے وہ. خیر کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے تھے کہ اس خیر سے کیا بندے کا یہ حق نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. حق نکلتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو نہیں کرنا. بڈھی کہہ رہی ہے کہ نہیں بیچوں گی اپنی زمین, نہیں بیچوں گی تو کیا تمہارا خیال ہے فنڈامنٹل رائٹ کی بنیاد پہ وہ کہہ رہی تھی, رائٹ آف پراپرٹی. اگر تم نے کہا رائٹ آف پراپرٹی, ہاں بھائی فنڈامنٹل رائٹ ہے, رائٹ آف پراپرٹی ہے, بڈھی کا پراپرٹی ہے, ہاں میں نہیں چھین سکتا تو میں ایسا کرتا ہوں مسجد النبی کی ایکسٹینشن روک دیتا ہوں. دیکھا بھائی یہ تو گڈ ہے, اس کے ساتھ یہ کنسسٹینٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کنسسٹینٹ ہے, اس کو چھوڑ دیا, جس سے خرید سکے اس سے خرید نہیں کریں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ خیر کے مقابلے پر تہذیبوں میں خیر آیا ہے اور وہ تہذیب کامیاب ہوئی ہے جس کا پاورفل گڈ ہوتا ہے. دنیا میں ایک تہذیب نے دوسری تہذیب پر اپنی برتری اپنے خیر کی بنیاد پر ثابت کی, اور وہ خیر کچھ رائٹس کو گارنٹی کرتا تھا. یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ بس خیر خیر, رائٹ بھی ہوتے تھے. ڈیوٹیز آر ٹائڈ اپ ود رائٹ اینڈ ڈیوٹیز اینڈ رائٹ بوتھ آر ٹائڈ اپ ود دا گڈ. یو کین ناٹ پریکٹس رائٹ وداؤٹ ڈیوٹیز اینڈ یو کین ناٹ پریکٹس رائٹ ڈیوٹیز وداؤٹ گڈ. So how could you practice right by abandoning good? اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اسٹیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ وہ اینٹی پرفیکشنسٹ ہو جائے. او بھائی, اسٹیٹ اگر اینٹی پرفیکشنسٹ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں اسٹیٹ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیر کچھ نہیں ہوتا, لہذا تم کسی طرز زندگی پر کسی طرز زندگی کو فوقیت دینے کی کوشش نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ خیر کچھ ہوتا ہی نہیں. اگر ایک سیکولر یہ کہے, ایک انلائٹنمنٹ تھنکر یہ کہے, یا ایک پوسٹ ماڈرنسٹ کہے, تو بات سمجھ میں آتی ہے نا. وہ کہتا ہے بھائی ہم نے بڑا دیکھا, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا کہ خیر کیا ہوتا ہے, لہذا جس کو جو جس چیز کو خیر سمجھتا ہے اسے کرنے دو. مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے خیر کیا ہے؟ کیا قرآن و سنہ کو بنیاد بنا کر جو لوگ پالیٹکس کرتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فراموش کر دو اس سوال کو کہ خیر کیا ہوتا ہے؟ کبھی پوری مسلمانوں کی تاریخ میں کسی نے ایسا کیا ہے؟ بڑے جو تھیورسٹ ہیں, تیمیہ نے کیا ہے, ماوردی, کس نے کیا ہے ایسا؟ غزالی نے کیا ہے, شاہ ولی اللہ نے, کس نے کیا ہے؟ کہاں سے آ گئی یہ پالیٹکس آف رائٹ؟ کہاں سے کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ, ہم لوگ سب ایسا کرتے ہیں, کچھ فنڈامنٹل رائٹس کی بنیاد پر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ایسی اسٹیٹ بناتے ہیں جو اینٹائر پرفیکشنسٹ ہو. دنیا میں کوئی اسٹیٹ اینٹائر پرفیکشنسٹ نہیں ہوتا, ایون امریکہ بھی نہیں. امریکہ بھی نہیں. امریکہ کے بھی کچھ فنڈامنٹل گڈز ہیں جن کو وائلیٹ نہیں کرتے. امریکہ کا جو عقاب ہے نا, پرندہ, اس کا پر تمہارے گھر سے نکل جائے 7 سال کی سزا ہے. گھر سے نکل آئے اگر تم نے مار ڈالا نا تو سزائے موت ہے, ڈیتھ پینلٹی. اب آپ یہ کیا بولتے پرندہ؟ ہم لوگ تو ایسے ہی مار دیتے ہیں بچے کا نشانہ بنانے کے لیے. ہمارا بڑا بھائی کہہ رہا چلو نشانہ کرنا, چڑیے مارتے رہو, مینڈک مارتے رہو, اس کا رائٹ بےچارے بھائی ان کا نیشنل وہ ہے پرندہ, اس کو مارنے کی سزا ہے موت ہے. ابھی بش نے جو پہلا الیکشن لڑا وہ گن گیز اینڈ ابارشن کے خلاف ہے. اس کا نعرہ تھا گن گیز اینڈ ابارشن. اس نے کہا کہ جب میں الیکشن جیت گیا تو تین چیزوں پر پابندی لگاؤں گا، ابارشن پہ پابندی لگاؤں گا، گنس پہ پابندی لگاؤں گا، اور گیز کے پاس پابندی لگاؤں گا. اس لیے اس کو ووٹ پڑے گا. یہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے کہ نہیں ہے؟ گے کی مرضی بھائی، گے رہے، لیسبین رہے، ہیٹرو سیکشل رہے، ہے کچھ بھی اس کی مرضی نہیں. امریکن ویلیوز کے خلاف یہ کیا بات ہے؟ گنس ہیویلی آرم سوسائٹی، دنیا میں سب سے زیادہ ہیویلی آرم سوسائٹی امریکن سوسائٹی، جو ہے نا فلیشنگ کو وغیرہ، اس کی کوئی پابندی نہیں رہتی، جائے خرید لیں، صرف آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو تو خرید خرید سکتے ہیں. ویسے ہی جس طرح آپ پکوڑے خرید لیتے ہیں، اس طرح گن خرید سکتے ہیں. ہیویلی آرم سوسائٹی ہے، اس کو اس نے پابندی لگائی. رائٹ آف پراپرٹی کی وائلیشن ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی خیر کے خلاف ہے، تو خیر سے پیچھا نہیں چھوٹتا. تو یہ کہنا کہ اسٹیٹ انٹائر پرفیکشنسٹ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ریلیجیس گروپ یہ کہتے ہیں تو دراصل وہ اسی سطح پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جس سطح پر ایک ایسا انسان کھڑا ہے جو ایلینیٹڈ ہے، جو فرسٹریٹڈ ہے، جو جس کو پتہ نہیں ہے خیر کیا ہے، جس سکیپٹک ہے، ایگنوسٹک ہے. آپ بتائیں نا بھائی، آپ سکیپٹک ہیں، ایگنوسٹک ہیں، کون ہیں آپ؟ پالیٹکس آپ بائک کر رہے ہیں اور آپ اسٹیٹ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پرفیکشنسٹ ہو جائے. بھائی اسٹیٹ کو آپ بتائیں یہ خیر ہے بھائی، یہ دس از گڈ، یو شوڈ امپلیمنٹ دس. اسٹیٹ اگر اس گڈ کو ریئیکٹ کرتی ہے تو آپ پولیٹیکلی پاورفل ہوں گے نا. آپ کہیں گے دیکھو اسٹیٹ گڈ کو ایکسپٹ نہیں کر رہی، اسٹیٹ گڈ کو ایکچولائز نہیں کر رہی، آپ کی پولیٹیکل اسٹرینتھ بڑھے گی کم ہوگی؟ بڑھے گی. اتنی بات ان کو نہیں سمجھنا چاہیے. سمجھا سمجھا کے تنگ آ گیا، سمجھ میں نہیں آیا. ان کا وہی جواب ہوتا ہے یہ مائنورٹی کا کیا ہوگا. او بھائی تمہارا یہ کیا خیال ہے کہ جو ہیومن رائٹ ڈکلریشن امریکن نے بنایا تھا مائنورٹی کو بچانے کے لیے بنایا تھا؟ تم لوگوں کے ذہن میں مائنورٹی کے بولتے ہی تمہارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مائنورٹی یہ غریب ہندو بےچارا سے جا رہا ہے، مائنورٹی غریب سا ہندو دھوتی لگا کے جا رہا ہے، سارے مسلمان اس کو مار رہے ہیں، ٹھڈے مار رہے ہیں مسلمان. وہ بےچارا ہندو شریف آدمی جا رہا ہے، مائنورٹی ہے، سپریس ہو رہی ہے. تو مائنورٹی فوراً تمہارے ذہن میں آتا ہے ایک عیسائی گٹر کھول رہا ہے، ان کا بچاروں کا کیا ہوگا؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ ہیومن رائٹس اس مائنورٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بتا؟ امریکہ میں کون سی تھی بھائی ایسی مائنورٹی؟ ہیومن رائٹس آر دی آبورس آف دی ڈیوٹی ٹو اکیوملیٹ کیپیٹل. ہیومن رائٹس فریم ورک از این اٹمپٹ ٹو پروٹیکٹ کیپٹلسٹ مائنورٹی فرام نان کیپٹلسٹ میجورٹی. دنیا میں واحد مائنورٹی جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پورا سسٹم آف لا کھڑا ہوا ہے وہ کیپٹلسٹ مائنورٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. دس لا از دی لا آف دا کیپٹل اینڈ دس سسٹم آف رائٹ از دی اسپرٹ ٹو پروٹیکٹ دی ہیگمنی آف دا کیپٹلسٹ. دنیا میں کہیں چلے جائیں بدماشی سے تن تناتے گھومتے رہتے ہیں، کوئی ان کو نہیں پکڑ سکتا. یہ ہیومن رائٹس اس مائنورٹی کے پرتی ہیں. تم لوگ کو یہ بتایا جاتا ہے تمہارے ذہن میں ہندو آ جاتا ہے، مسلمان ہے تو وہ مسلمانوں کو سارے ہندو مل کے مارے. ابھی 1000 سال تک رہے ہو بھائی تم ہندوؤں کے ساتھ، کیا کر لیا ہندوؤں نے؟ 200 سال تک انگریزوں کی غلامی میں رہے ہو، کیا کر لیا ہندوؤں نے تمہارا؟ شدھی اور بدھی تحریکوں کو مقابلے پہ کھڑے ہو گئے مسلمان. گڈ کے مقابلے پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تبھی دنیا آپ کو مانتی ہے، چھپکوں کو نہیں مانتی دنیا جو کہتا ہے یہ ہے خیر، مر جاؤں گا اس کے لیے، میں ریٹریٹ نہیں کروں گا. آپ کہیں مجھے پتہ نہیں ہے بھائی خیر ویر کیا ہوتا ہے. چلو بھائی آؤ سب حقوق کی بات کریں. حقوق کی بات کرنے سے نمبر ون یہ نہیں ہوتا کہ خیر ابالش ہو جاتا ہے، ایک دوسرا خیر پروموٹ ہوتا ہے جو اس سسٹم آف رائٹ سے نکلا ہے. تو پہلی بات اپنے دماغوں میں یہ بٹھا لو کہ کیا ہیومن سویلائزیشن کے اندر ایسا ہوا ہے. یہ ہسٹری کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہوئی ہے، ہسٹری کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، ناٹ ٹو پروٹیکٹ ہسٹری بٹ ہسٹری ہیز بین پرزرو ٹو کلینز ہسٹری.
ہسٹری کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, پرزرو کیا گیا ہے, ٹو کلینز ہسٹری ان اٹ سیلف, ری انٹرپریٹ کیا ہے, ری رائٹ کیا ہے ہسٹری کو. جاؤ تم جا کے فلمیں دیکھو, الیگزینڈر مووی دیکھو, الیگزینڈر کی تو وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے الیگزینڈر فنڈامینٹل رائٹس دینا چاہتا تھا. الیگزینڈر ڈائلگ بول رہا ہے فنڈامینٹل رائٹس کیا ہوگا پھر, یہ بےچارے باربیرینز کا کیا ہوگا, چلو میں ایک باربیرین لڑکی سے شادی کر لیتا ہوں. باربیرین لڑکی سے اس نے اس لیے شادی کی کہ وہ ناجائز اولاد تھا ایک باربیرین کی, نفرت بھی اس کو رومنز کے ساتھ, گریس کے ساتھ, اس کی ماں نے قتل کر دیا تھا اس کے باپ کو, نفرت بھی اس کو. وہ ڈائنا گلیڈیٹر میں میکسیمس کہہ رہا ہے فری مائی مین, فری مائی مین. ابھی بھائی فری مائی مین صرف میرے مین کو, باقی سب جو ہے ان سب کو رکھو لالوں کو غلام. نہیں آف کورس میں یہ بتا رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ وہ جو ہے وہ اس کی سورس ہوتی ہے, یعنی کہ تم مووی ختم ہو نا تو اس میں ریفرنسز دیے میں کہ الیگزینڈر کی بنانے میں کن کن کتابوں سے ہم نے حاصل کیا. تم دیکھو میکسیمس گلیڈیٹر بنائے کن کن سورسز سے انہوں نے, وہ ہواؤں میں نہیں ہوتی, یعنی کہ اینتھونی ہاپکنز اس میں ہسٹورین ہی بنا ہے نا, ریفرنسز دیے اس نے, ہسٹورین ہی تو کہانی سنا رہا ہے نا پوری, ریفرنسز دے رہا ہے بھائی, وہ کتابوں کے ریفرنس. تم کیا مولا جٹ کی طرح وہ فلم بناتے ہیں, بڑے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں وہ, بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ ری انٹرپریٹ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک آفاقی تہذیب ہے جو کہ شیئر کرتے ہیں آپ ایرسٹاٹل سے بھی, الیگزینڈر سے بھی, کیا کہتے ہیں ایکلیزیس سے بھی, اور پرومیتھیس سے بھی, اور جو ہے آپ بش سے بھی, اسپائڈر مین سے بھی, سپر مین سے بھی. سپر مین کی خصوصیات بتاتے بتاتے وہ کیا بتاتا ہے, سپر مین فیسٹر دین لوکوموشن فلا 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 اینڈ دا ڈیفینڈر آف امیرکن ویز آف لائف. امیرکن ویز آف لائف کا ڈیفینڈر کیوں, کیونکہ امیرکن ویز آف لائف یونیورسل ویلو. تو بھائی دیکھو بھائی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہسٹری کے اندر ڈسکورسز ہوتے ہیں, ڈسکورس کمزور پڑ جائے تو لوگ اسے غیر اہم سمجھنا شروع کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ایسا تھا ہی نہیں, ہم تو 50 سال میں مر جائیں گے نا یار, میں اور تم مر جائیں گے 50 سال, اگلے 50 سال میں ہم کہاں زندہ ہوں گے, میں تو 34 سال کا ہوں, مطلب میں تو کوئی ارادہ نہیں ہے زیادہ اگلے مزید 20-30 سال سے زیادہ زندہ رہنے, لیکن یہ کہ 50 سال میں تو ہم مر ہی جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سے مراد کہاں سے تم شروع کر رہے ہو, ہم تمہارا ہم کہاں سے شروع ہوتا بھائی, اپنے پالنے سے شروع ہوتا ہے تمہارا, اپنے ابا کے پالنے سے شروع ہوتا ہے, اپنے دادا کے پالنے, کہاں سے شروع ہوتا ہے ہم. ہسٹری میں جس دور میں تم اپنے آپ کو پاتے ہو اس میں جو ڈومیننٹ ہسٹوریکل ڈسکورس ہوتا ہے اس میں تم ری انٹرپریٹ کرتے ہو پوری ہسٹری. اگر تم خاموش ہو جاؤ گے تو لگے وہ سب جھوٹ تھا, وہ سب جھوٹ تھا. تمہیں بتا دیا جاتا نا سارے بادشاہ ظالم ہوتے ہیں, سارے بادشاہ بدماش ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے لڑکیوں کو اٹھانا, ان کے شہزادے شراب پیتے رہتے ہیں اور جو ہے نا ناچ دیکھتے رہتے ہیں, یہ کرتے تھے شہزادے بادشاہ, یہ کرتے رہتے تھے. شیر شاہ سوری کے بیٹے نے ہاتھی کے اوپر بیٹھ کے دھوبن کو پھول مارا تھا, اس نے جب پتا چلا کہ یہ کیا اس نے, اس نے یہ کہا دھوبن کو بلا کے جوتے نہیں مارے اس نے, ارے پھول ہی تو مارا ہے اور کیا ہو گیا, اس نے کہا کدھر سے گزری تھی تو, جدھر سے گزری تھی وہاں سے کوڑے مارتے ہوئے لے کے گیا بیٹے کو, پورے رستے جہاں جہاں سے ہاتھی گزرا تھا پورے رستے مارتا ہوا لے گیا اس کو, جو کہ بادشاہ بننے والا تھا, اور اس کو پھر بادشاہ بھی نہیں بنا اپنے والد نیکسٹ نہیں رہا. حالانکہ ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ جس کو مارا تھا وہ زیادہ بہتر بادشاہ بنتا, ہمایوں کو پیٹ سکتا تھا, وہ بڑا واریئر تھا, وہ اس کی 2 کوڑی کی عزت نہیں چھوڑی اس نے, نہیں بیٹھے گی. تو ہمارے یہاں یہ بتا دیا تھا کیوں, کیونکہ ڈومیننٹ ڈسکورس ڈیموکریسی کے پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے پوری پولیٹیکل تھیوری کو, یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ڈیموکریسی نیچرلی سپیریئر ہے؟ پڑھا ہے سب نے جا کے ڈیموکریسی کو؟ ڈسکورس ڈومیننٹ ہے, اس لیے ہم لوگ سب ایمان لے آؤ. ہاں بھائی ہاں, ایسا ہی ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ سب کو پتا ہے سیف گارڈ سے جراثیم حملہ آور نہیں ہوتے, سر ہم لوگ کو یہ بتایا ڈیموکریسی. تو ہم لوگ کیا اس کے نتیجے میں ہم وہ چیز کو لے لیتے ہیں. ڈومیننٹ ڈسکورس عام آدمی کے لیے یہ موقع نہیں چھوڑتا کہ وہ کوشچن کر سکے. اسے کہتے ہیں سافٹ ڈٹرمنزم. سافٹ ڈٹرمنزم یعنی کہ کوئی تم پہ جبر نہیں ہے, بھری پڑی ہے یونیورسٹی. میرا دوست ہے رحیم, بہت ساری اس نے ایسی کتابیں نکالی جو 1950 سے کراچی یونیورسٹی کی مل کے تھے, آج تک کسی نے نہیں, آج تک نہیں نکالی. ایسی کتابیں جو اسلامک لرننگ اور اسلامک اسٹڈیز کے کورس میں ہیں, آج تک ان کے ٹیچرز نے بھی نہیں نکالی. بنیادی کتابیں ہیں وہ نہیں نکالی, ان کے لیے ضروری ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈومیننٹ ڈسکورس سے باہر ہو گئی نا وہ کتابیں, ایررلیونٹ ہیں. یا تو آپ کے اندر اتنا دم ہو کہ آپ ڈسکورس کو زندہ کر دیں. ہم یہ جو کام کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ یہ تم لوگ سنو گے اپنے گھر جائے سنو, پھر تم آگے بھی خراب سنو گے پھر جائے سنو. لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی کہے نہیں میں جا کے دیکھوں گا وہاں سے صحیح کہتا ہے صحیح نہیں کہتا. وہ یہی ہے, میوزیم ہے, وہ تو میوزیم ہے نا. میوزیم میں تم کیا کرتے ہو؟ زو, زو ہے یہ میوزیم. جمع کر کے لے آؤ موہیکنس کو, ایک پکڑ کے لے آؤ موہیکنس, ایپوکلپٹو بنا دو, ان کی زبان جا کے سیکھو, پھر اس سے ایک فلم بنا دو, اس سے بہت سارے پیسہ کماؤ. زو امریکہ جاؤ تم تو وہاں پہ ریڈ انڈینس $10 لے کے تمہیں ایک ٹرین میں بٹھاتے ہیں, اس میں وہ ٹرین گھومتی ہے, وہ ریڈ انڈین اپنے ہوگو ہوگو کرتے گھوم رہے ہوتے ہیں. زو ہے وہ, ان کو رائٹ دیے میں کہ آپ اپنے ہوگو ہوگو کرنے کا رائٹ ہے. پہلے ان کو مار کے ان کو پورے کانٹیننٹ پر قبضہ کر لیا, ان سے کہا ہاں آپ اپنا وہ اپنا آپ کے وہ پرور لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اسے سمجھ رہے ہیں, اس کلچر کو ہم سمجھ رہے ہیں. ابھی کلچر کو اس طرح سمجھا جاتا ہے؟ کلچر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جسے تم ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھو. دنیا میں کبھی کسی نے اس طرح کلچر کو سمجھا ہے؟ کلچر کوئی دیکھنے اور سننے کی چیز ہوتی ہے, کلچر زندگی گزارنے کی چیز ہوتی ہے. کتنے لوگ زندگی گزارتے ہیں اس طرح کی؟ ریڈ انڈین لائف اسٹائل کتنے لوگ گزارتے ہیں؟ گزار سکتا ہے کوئی امریکہ کے اندر؟ وہ ایک وہ ہے. اب میں بتاتا ہوں, اس میں بڑی انٹرسٹنگ, ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ویژول اسٹڈیز میں, بہت رچ فیملی سے تعلق ہے, تو آرٹسٹ آرٹ پڑھ رہی. تو ان کی ٹیچر نے کہا کہ تمہیں تمہاری جو پینٹنگ ہے وہ زندگی سے بہت دور ہے, تمہیں پتہ ہونا چاہیے زندگی کیا ہوتی ہے. وہ بھی یاد رہے بہت امیر. تو انہوں نے کہا زندگی کیا ہوتی ہے؟ زندگی بس ہوتی ہے, بس میں لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ. تو میں نے کہا اچھا بھی, تو اس بیچاری نے کہا اچھا بھی بس, تو میں تو کبھی بس میں بیٹھی نا, تو وہ بس میں بیٹھ گئی, یعنی کہ وہ بس پہ بیٹھ کے آئی یونیورسٹی, دو دن بس سے بیٹھ کے آئی. تو اس میں پینٹنگ کی, پھر انہوں نے کہا ہاں اس میں کچھ آیا ہے, کچھ آ گیا ہے, کچھ آئی اس میں ریئلزم آیا, یہ آیا یہ آیا. تو وہ مجھے بھی دکھا دیں, مجھے تو آرٹ واٹ میں پڑھاتا ہوں فلاسفی آرٹ میں لیٹر, مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. ویسے میں آرٹسٹ ہوں, کچھ زیادہ عزت ملی. اس میں مجھے دکھا سر یہ اس میں کچھ آپ کو فرق نہیں ہے, مجھے کوئی فرق نہیں تھا سر, آپ کو پتا نہیں ہے دراصل یہ میں زندگی کو میں نے قریب سے دیکھا. میں نے کہا زندگی کو کیسے قریب سے دیکھا؟ بولے میں وہ بس میں بیٹھی اور بس سے آئی اور بس سے گئی. میں نے کہا تم دیکھ لیا کیا سب عورتیں تھیں, پسینہ آ رہا تھا, یہ وہ بچے رو رہے تھے, وہ مجھے گھن آئی, لیکن یہ کہ میں دیکھا دیکھا میں نے اسے برداشت کیا اور وہ پھر میں نے یہ پینٹنگ. پینٹنگ کیا بنائی؟ ایک گندا بچہ, اس کے منہ میں چاول کے دانے, یہ وہ بنائی. میں نے کہا دیکھو بھائی تم جو ہے ایک زو کے طور پہ لے رہی ہو, تمہاری لائف ورلڈ کا حصہ نہیں ہے, وہ زبردستی کیوں گھس رہے ہو اس میں؟ تمہاری لائف ورلڈ کا حصہ نہیں ہے, جس طرح زو تمہاری لائف ورلڈ کا حصہ نہیں ہے. تم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ تم یہ دروازہ کھولو اور سامنے شیر کھڑا ہو؟ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو اس لائف ورلڈ میں؟ انتقال ہو جائے گا تمہارا وہیں پہ دل بند ہو جائے. شیر کا اتنا بڑا منہ ہوتا ہے, دروازہ کھولو سامنے شیر ہو وہیں پہ تمہارا. لیکن ایک افریقن کا دل بند نہیں ہوگا, اسپیئر سے مار کے گرا دے گا اس کو. اپنے سے 100 گنا زیادہ طاقتور جانور کو ہاتھ اسپیئر سے مار دے گا, لیکن اندیکھی چیزوں سے خوف آ جائے گا. اندیکھی چیزوں سے ڈرتے ہیں لیکن ہاتھیوں کو بھی نیزے سے مار کے گرا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس لائف ورلڈ میں اندیکھی چیزوں سے وہ ڈرتے ہیں, لیکن جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے خوف نہیں کھاتے. کیوں؟ اس کی لائف ورلڈ کا حصہ ہے, تو وہ زو کے طور پہ نہیں لیتا, اس کی لائف ورلڈ ہے. وہ بریو ہے, کریجیس ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے. شیر کو اس نے بتا دیا یہ تیری لمٹ ہے, یہ میری لمٹ ہے, میں بھی رہوں گا تو بھی رہے گا, میرے بچوں کو کھائے گا تو چھوڑوں گا نہیں. ڈکٹیٹ کرتے ہیں. وہ لائف ورلڈ اس طرح سے بنتی ہے بھائی, اس طرح تھوڑی بنتی ہے. یہ جو نکال رہے ہیں اس کو دکھا رہے ہیں, اس کا تماشا ہو رہا ہے جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے. نہیں آتے سربراہ مملے کا رائے تو وہ کوئی اپنا جھبلا پہن کے آ جاتا ہے, ٹھک 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 بجا رہا ہے, کوئی اپنا سندھی ٹوپی پہن کے ٹھک 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 کر رہا ہوتا ہے. 14 اگست کو نہیں پروگرام ہوتا, چاروں بھائی آ جاتے ہیں سندھی مہاجر بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے کلچر دکھا دیا, چلے بھائی دیکھ لیا آپ نے کلچر, چلے آیا گا کھانا کرتے ہیں شیریٹن ہوٹل میں, چلے کلچر دیکھ لیا آپ نے, دیکھ لیا یہ اس طرح جھمکے لگاتے ہیں, اس طرح جھمکے لگاتے ہیں, اس طرح یہ ٹنٹنی بجاتا ہے, یہ تمبورا بجاتا ہے, یہ ڈھول پیٹتے رہتے ہیں, یہ دیکھو یار خود بھی ناچتے ہیں, گھوڑے کو بھی نچاتے ہیں ساتھ میں, یہ دیکھ لیا آپ نے کلچر, چلے آپ آئے چلتے شیریٹن چلتے تصویریں وغیرہ کھینچ لیں گی لے آ کے لگا. کلچر کی کلچر اس طرح نہیں ہوتا, یہ سب تماشا ہے, کھیل ہے. یہ اس کا حقیقت وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ. دنیا میں کبھی بھی انسانوں نے اس طرح تہذیب نہیں گزاری.
سر لیکن
ہماری شناخت ہے اس طرح ناچنا, بھائی شناخت سب کی ایک ہے, کیپٹل یہ ہے آئیڈینٹیٹی. آپ اپنے آپ کو کیسے تعارف کراتے ہیں, میں کون ہوں, میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, انجینئر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, یہ ہے شناخت. یہی شناخت ہے کہ میں آرائی ہوں, میں مسلمان ہوں, یہ تو آپ کو بتایا جاتا ہے. یہ تو بڑی افسوس نہ پاتے ہو, لعنت ہو تم کے اوپر, افسوس ہو تم اپنے آپ کو آرائی کہہ رہے ہو, لعنت ہو تمہارے اوپر تم کہہ رہے ہو میں اہل حدیث ہوں, لعنت ہو تم پر تم کہہ رہے ہو میں شیعہ ہوں. یہ تو گندی بات, گندی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھی بات یہ کہ کہ میں انجینئر, میں ڈاکٹر, میں ورکنگ وومن ہوں, یہ آئیڈینٹی, یہ ہوتی ہے آئیڈینٹی. تو ایک آئیڈینٹی کو کلینز کیے بغیر دوسری آئیڈینٹی کنسٹرکٹ ہی نہیں ہوتی. انجینئر بننے کے نتیجے میں تمہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہاری دوسری تمام آئیڈینٹیز انٹیکٹ رہیں گی, یعنی کہ تم آرائی انجینئر بھی رہ سکتے ہو, آرائی مسلمان بھی رہ سکتے ہو, آرائی وہ انجینئر اہل حدیث بھی ہو سکتے ہو, انجینئر کرسچن بھی ہو سکتے ہو, انجینئر شیعہ بھی ہو سکتے ہو. اصل میں تمہیں کس آئیڈینٹی پہ زندہ رہنا چاہیے؟ انجینئرنگ کی دنیا. لیکن جب تم انجینئر کی آئیڈینٹی اختیار کر دو, تمہارے لیے ممکن رہتا ہے کہ کسی دوسری آئیڈینٹی پرسپیکٹو کے لیے کچھ کر سکو, کچھ کر سکتے ہو, کچھ کرنے کے قابل رہتے ہو. تم مارکیٹ کو جب تم سرو کر دو کچھ کرنے کے قابل رہتے ہو. تو ابھی صرف اتنی بات ذہن میں رکھو کہ یہ سمجھنا کہ جب تم پالیٹکس آف رائٹ میں جاتے ہو تو تمہاری ڈیمانڈ ریاست سے یہ ہوتی ہے کہ ریاست اینٹائی پرفیکشنسٹ ہو جائے. یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے کہ ریاست اینٹائی پرفیکشنسٹ ہو جائے. یہ ہمیشہ ایک آئیڈیل ہے, کبھی ریئلائز نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ رائٹ ہمیشہ انٹرپریٹ ہوتا ہے. ہواؤں میں کرو گے کیا انٹرپریٹ رائٹ کو؟ رائٹ گوانٹانامو بے کے اندر جو بندے بیٹھے ہیں اس کو امیرکن جیورسٹ انٹرپریٹ کرتے ہیں نا. وہ کچھ کہتے ہیں کہ ان کے رائٹس ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں, کچھ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو, کچھ کہتے ہیں نہیں. تو انٹرپریٹ کر رہے ہیں نا. وہ رائٹس کو ہمیشہ انٹرپریٹ کیا جائے گا, گڈ کے کانٹیکسٹ میں رائٹس انٹرپریٹ ہوتے ہیں. اس لیے آپ جب ہیومن رائٹس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں الگ طریقے سے کرتے ہیں, امیرکن کرتے ہیں الگ طریقے سے کرتے ہیں. امیرکن کیوں نہیں مانتے کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن, کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں دے آر ناٹ فائٹنگ فار رائٹس, دے آر فار ہیون سیک دے آر فائٹنگ فار دی اسٹیبلشمنٹ آف دا گڈ. جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ اتنے پپلو اور تھکے ہوئے لیڈرشپ آ گئی ہے جو اپنے رائٹس کا گڈ کا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے, دے دیں گے ان کو رائٹ. پھر دیکھو ہندوؤں کی کیسی پٹائی کرتے ہیں, دو منٹ میں بھر کر نکال دیں گے ہم انڈینس کا. جب اس طرح کے تھکے ہوئے لوگ آ جائیں, جب ان کو لگے گا کہ اب لیڈرشپ میں دم نہیں ہے کہ وہ اپنے گڈ کو اسرٹ کر سکے, کوئی ایسا گڈ جو کہ کیپٹل کے گڈ کو وائلیٹ کرتا ہو اس کو اسرٹ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے سر. کر دیں. دوسری بات یہ کہ اسٹیٹ بیچاری کیا کرے, اسٹیٹ بیوروکریسی کیا کرے. آپ کہتے ہو کہ تم رائٹس کو انٹرپریٹ کرو ہماری پرسپیکٹو میں, ریلیجیس پارٹی کہتی ہے رائٹس کو انٹرپریٹ کرو ہمارے پرسپیکٹو میں. تو بھائی رائٹس کی جب تم نے بات کی تو تم نے خیر بات کہہ دیا اس حق کو جس کے تم دعوے دار تھے, اور تم میں اور سیکولر میں اور ایک سوشلسٹ میں اور ایک لیفٹ میں کوئی فرق نہیں رہا, سب برابر ہو گئے, سب ایک ہی سطح پہ ہو گئے, اور سب نے مل کے کہا اللہ کے واسطے ہمیں نہیں پتا خیر کیا ہوتا ہے, اور ہمارے اندر یہ دم بھی نہیں ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کو کنوینس کر سکیں کہ تمہارے تم جس چیز کو بھائی خیر کہہ رہے ہو تو خیر نہیں ہے, خیر تو یہ ہوتا ہے. انسانوں نے انسانوں کو ہمیشہ کنوینس کیا ہے. یہ جھوٹی بات ہے کہ انسانوں نے انسانوں کو ڈنڈے مار کر زبردستی امپوز کیے ان کے اوپر خیر, یہ جھوٹی بات ہے. اور ہسٹری کے اندر اگر ایسی ڈٹرمنیشن ہوئی ہے تو دوسرے لوگوں نے اس خیر کا مقابلہ کیا ہے. 20 سال تک کوڑے کھائے ہیں امام احمد حنبل نے, امام مالک نے 20 سال تک 20 ایئرس مان کے نہیں دیا اس آدمی نے. اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا بھائی میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے مجھے تو آپ چھوڑ دیں, میرا بزنس ہونا ہے میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے اس لیے میں جو مرضی دوں. انہوں نے کہا نہیں یہ گڈ ہے اور یہ میں اسے گڈ سمجھتا ہوں اور ریٹریٹ نہیں کروں گا. ریٹریٹ نہیں کیا اس آدمی نے جب تک کہ زندہ رہا. تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ ریزسٹ کرتا ہے انسان, اسی کی بنیاد پہ انسان تبدیل ہو. انسان ایسے تھوڑی تبدیل ہوتا ہے میں تمہیں بھائی آپ ایسا کر لیں اچھا ٹھیک ہے میں کوشش کروں فوراً تبدیل ہو. میں ان سے ان کو سمجھا دیا اور بھی سمجھ میں آ گیا. میرا باپ مجھے ہزاروں باتیں انہوں نے سمجھائی تو مجھے پتا ہے کہ صحیح ہے لیکن میں نے نہیں. کیوں تو بدماش ہیومن کانشیسنس تمہارے خیال میں کیا نان پرابلمٹک ہوتا ہے؟ ہیومن کانشیسنس پرابلمٹک ہوتا ہے بھائی, پرابلم ہوتا ہے اس کے ساتھ, ریزسٹ کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ, کام کرنا پڑتا ہے. دوسری بات تم لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ صحیح طرح سے مذہب کو پیش نہیں کر رہے اس لیے لوگ مذہب کی طرف نہیں آتے. جب وہ صحیح طرح پیش کریں گے سب لوگ ٹھیک ٹھاک آتے, ایسا نہیں ہوتا. پروفٹ کی بھی نہیں مانی بہت سارے لوگوں نے, صحابہ کی نہیں مانی, صحابہ کے ساتھ رہتے تھے پھر بھی نہیں مانی. تو انسان سب لوگ نہیں مانتے. تو جیسے ہی آپ کو کوئی خیر کی بات آپ کو بتانی چاہیے آپ کے دماغ میں کیا ہے خیر, اچھا یہ خیر میں تو مانتا ہوں لیکن یہ تو نہیں مانے گا, پھر یہ اپنا خیر کرے گا تو میں اس کا کیا کروں, اس کا ٹیٹلا دبا دوں نہیں دباؤں, تو پھر میں ایسا کہتا ہوں کہ میں بھول جاتا ہوں کہ میرا خیر کیا ہے. بھائی تم ابھی پوری دنیا پہ کہاں سے پہنچ گئے, اپنے اوپر امپلیمنٹ کرو پھر اپنے اسٹیٹ اپنے اسٹیٹ اپنے اسٹیٹ جتنے لوگ ہو اس کے بعد تم مر جاؤ. پوری آخری انسان تک پہنچ جاتا ہے وہ فوراً, اور پھر اس کو فوراً مائنورٹی یاد آ جاتی ہے. مائنورٹی میں ہندو لگوٹی لگا کے جا رہے ہیں سارے مسلمان اس کو جوتے مار رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ تو ایک آلٹرنیٹو ویو ہے, ہمیشہ سے رہے ہیں مسلمانوں کے اندر کمانڈ رہے ہیں ہندو 1500 سال ان جنرل اور تقریباً 1000 سال ہمیشہ مسلمان مائنورٹی میں رہے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایز اے پاورفل رولر تھے مسلمانوں کے اندر. یہ مزہ نہیں, شہاب الدین محمد غوری جو ہے 10 سال تک زمین پہ سویا ہے, 10 ایئرس زمین پہ بستر پہ نہیں سویا. اتنا ریزیلین بادشاہ تھا, کہہ رہا ہے کہ بستر پہ نہیں سوؤں گا میں جب تک کہ پورا وہ کیپچر نہیں کر لوں گا. اس کے لیے مسئلہ تھا کنورٹ کروانا, لوگ کون کھڑا ہوتا اس کے سامنے, نہیں کیا اس نے, نہیں کرتے, کوئی بھی ریلیجن نہیں کرتا. جن ریلیجنز نے کیا شکست کھا گئی, جن لوگوں نے یہ کیا وہ شکست کھا گئی. 700 سال رول کیا مسلمانوں نے اسپین میں, ہمیشہ مائنورٹی میں. ایون بہت سارے خلیفاؤں کی بیویاں کرسچنز رہیں,
وہ ان کی پولیٹیکل مسٹیک تھی کہ وہ ساری کی ساری جا کے بتا دیتی تھی سارے راز بتا دیتی تھی کرشن. یو نو تو یہ کہنا کہ وہ مائنورٹی کو سپریس کر دیتے ہیں مار ڈالتے ہیں سب لوگ اس لیے سب رائٹس کے اوپر یکجا ہو جاؤ جھوٹی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ پرفیکشنسٹ ہو جائے تو دراصل آپ اسٹیٹ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ کبھی اسلام کو الوہی مذہب کے طور پر قبول نہ کریں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ پالیٹکس آف رائٹ جب آپ چلاتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں آپ خود یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسٹیٹ کبھی ریلیجیس نہ, جو خود وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ابھی میں نے صرف اس کا ایک سائٹ ابھی بھی بتائی تو میں تینوں سائٹ سے بتاؤں گا کہ اس کی امپلیکیشن تمہیں ڈرا کر کے دکھاؤں. اس سے تم لوگوں کو کوئی بھی آرگیو کرنا ہے یو کین آرگیو ود می, یو کین کریٹیسائز, لیکن یہ کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ بہت کم لوگ کہہ رہے ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں یہ بہت کم لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس کو میں بلیو ان ہوں اور یہ میں نے پڑھا ہے ہواؤں میں بیٹھ کے, نہیں الہام نہیں ہو رہا مجھے, اسی ویسٹرن ٹیکسٹ کو پڑھا, اسلام کو میں نے کچھ نہیں پڑھا, لیکن یہ بات میرے لیے سمجھنا کہ اسلام خیر پہلے اور رائٹس بعد میں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ خیر کو وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے رائٹس جو ہیں وہ سبارڈینیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ نے تو سزا اس لیے نہیں ملتی کہ آپ نے کسی رائٹ کو وائلیٹ کیا, آپ کو سزا اس لیے ملتی ہے کہ آپ نے خیر کو وائلیٹ کر دیا. ریلیجن ہمیشہ گڈ بیس ہوتا ہے اور ریلیجن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے گڈ بیسڈ پالیٹکس ہونی چاہیے. اگر آپ میں دم نہیں ہے تو چپ ہو کے بیٹھ جائیں, نہ کہ آپ یہ معذرت خواہانہ اپالوجیٹک رویہ اختیار کریں, اس کے نتیجے میں آپ سیکولرائز کرتے ہیں پوری کی پوری ریلیجیس ڈسکورس جو کہ کبھی بھی سیکولر نہیں. ٹھیک ہے خالد بھائی, ان کو کوئی کوشچن کرنا
کوشچن میں لگے کوشچن جس میں جو آپ نے یہ ہندوستان کا جو ذکر کیا ہندوستان کا اور اندر میں جو ہے کہ یہاں پر مسلمان جو ہے لیکن یہاں پر آبادی جو ہے ہمیشہ مسلمانوں کی اقلیت میں رہی, تو مطلب اس کی وجہ مطلب یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کو کنورٹ نہیں کیا مطلب, لیکن ایران میں کیسا ہو گیا کنورژن جو مطلب آخر مسلمان جب ایران گیا تو پورا مطلب ایران جو ہے کنورٹ ہو گیا, افریقہ کنورٹ ہو گیا, یہ ہندوستان اور انلس میں گیا تو ہندوستان اور انلس نہیں کنورٹ ہوئے, اس کی کیا وجہ رہی؟
اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک جو آسان ترین جو ہماری سامنے آتی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں نے اس کو دیکھیں, یہ جو ایران جو کنورٹ ہوا ہے بنیادی طور پر اس پر مسلمانوں کا جو پولیٹیکل سینٹر تھا ایک تھا, وہ حضرت عمر رول کر رہے تھے, اس کے بعد امیہ رول کرتے رہے, سینٹر بہت پاورفل تھا مسلمانوں کا, اور خلیفہ جو خلیفۃ المسلمین جو ہوتا تھا وہ صرف پولیٹیکل ہیڈ نہیں ہوتا, اس کی پولیٹیکل اتھارٹی ہوتی تھی, مورل اتھارٹی اس کی بڑی پاورفل ہوتی تھی. اندلس میں جب مسلمان پہنچے تو عباسائٹس آ گئے تھے, تین سینٹر میں اسلامک اسٹیٹ بریک ہوئی, تو جو پولیٹیکل ہیجمنی تھی خلیفہ کی وہ اتنی پاورفل نہیں رہی تھی, ویک ہو گئی, اور وہ جس دم خم کے اوپر وہ کھڑے رہے وہ اپنی ملٹری پاور کے اوپر کھڑے رہے, دے ور ویری گڈ واریئر, امیہ کے ٹکر کا واریئر جو ہے مسلمانوں میں کبھی نہیں پیدا ہوا, دے ور ویری زبر پاورفل اور مارشل جو ٹرائب رہا مسلمانوں کا, لیکن انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی. دوسرا سب کانٹیننٹ کے اندر آئے تو سب کانٹیننٹ کے اندر جو آئے تھے بنیادی طور پر وہ کوئی اسلام پھیلانے کے لیے تو ویسے بھی نہیں آتے, جو جن لوگوں نے بھی اسلام کو بنیاد بنا کر کام کیا اس کے نتیجے میں ایکسپینشن ہوئی, یعنی کہ اورنگزیب کے زمانے میں ایکسپینشن ہوئی, زبردست کنورٹ ہوئے کنورژن ہوئی, زبردست قسم کی کنورژن ہوئی اورنگزیب کے زمانے میں, لیکن یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے تلوار چلائی, تو تلوار چلانے کے نتیجے میں تو ریزسٹنس بڑھنی چاہیے, کنورژن کیسے ہوگا؟ تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جو پہلی بات تو یہ کہ خلیفہ کے ساتھ وہ جو وابستگی تھی ایران کے اس کیس کے اندر, ظاہر ہے کہ صحابہ اور تابعین کے ہاتھ پر وہ فتح ہوا, اور اندلوس جو ہے وہ تابعین اور تبع تابعین کی فتح کے لوگ تھے. تو ظاہر ہے کہ پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ کہ ایران کے اندر جو ریلیجیس جو ڈائمینشن تھی مسلمانوں کی, اس کو بڑا ایک عمل دخل رہا, جبکہ اندلوس کے اندر مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ایران جو تھا وہ اہل کتاب نہیں تھے. اندلس کے جو مسلمان تھے وہ اہل کتاب تھے, دیور کرسچن. تو مسلمان یہ سمجھے کہ اہل کتاب سے شادی جائز ہے, اور اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے بہت کچھ ایسے کام نہیں کیے جو کہ ایران کے اندر وہ کر سکتے یا انہوں نے ایران کے اندر کیے. تو اس وجہ سے ان کی, اور تیسری بات یہ کہ کرسچینٹی زیادہ پاورفل تھی بنسبت کے مجھوسیت کے, کہ وہ ریزسٹ کر سکتی تھی اسلام کو. اور مسلمانوں نے علمی کاوشیں ویسی نہیں کی, اور دنیاویت کے معاملے میں تو علمی کاوشیں بہت ہوئی وہاں پر. یعنی کہ اندلس کے اندر آپ کو سائنٹسٹ بھی ملیں گے, اندلس کے اندر آپ لائبریرینز ملیں گے, اندلس کے اندر آپ کو بایولوجسٹ ملیں گے مسلمانوں کے اندر. لیکن اندلس کے اندر مسلمانوں نے اس طرف توجہ میرے خیال میں اتنی نہیں دی جس حد تک انہیں دینی چاہیے تھی ان آرڈر ٹو ڈیفیٹ کرسچینٹی. کیونکہ کرسچینٹی بہرحال ایک الہامی مذہب تھا جو زیادہ پاورفل تھا بہ نسبت کے مجھوسیت.
لیکن اس سے جو مطلب جو آپ نے گفتگو کی ہے اس سے, تو یہ بات ہم نے آتی ہے کہ مطلب جب ایران کا اور عرب کا تو کوئی مقابلہ جو ہے تہذیب اور تمدن کی سطح پر یا جو ہے ثقافت کی سطح پر کوئی نہیں تھا. مطلب ایران میں جو تہذیبی ترقی تھی تو عرب تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. مطلب یعنی کوئی ان کا کمپیریزن نہیں تھا. اچھا اس کے برعکس جو ہے ہندوستان میں اور انلس کے اندر مسلمانوں نے جو کچھ پوزیشن اختیار کی وہ کوئی تھی جو ایران کی عربوں کے سامنے تھے. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب سائنس اور ٹیکنالوجی اور تہذیب اور ترقی اور مطلب آرکیٹیکچر میں اگر جو ہے ایڈوانسمنٹ ہو جائے تو روحانی طور پہ سوال ہو جاتا ہے.
نہیں یہ ظاہر ہے کہ مادہ پرستی تو پڑی اندلس میں جانے کے بعد. مسلمانوں نے توجہ کم دی اس طرف کہ وہ لوگوں کے قلوب کو مسخر کرتے, بہ نسبت کے انہوں نے اس پہ توجہ دی کہ وہ یعنی کہ ان کی جو ملٹری جو پاور سینٹر ہیں ان کو کیپچر کریں. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو بڑے واریئرز بھی تھے, لیکن ان کی ریلیجیس پوزیشن بھی تھی. تو ان کا انفلوئنس ہوتا رہا, ایسا نہیں ہوا کہ ان کا انفلوئنس نہیں ہوا. ان کا انفلوئنس ہوا لیکن وہ کم تھے. دوسری بات یہ کہ ایران کے اندر میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ خیر جو تھا جو مقابلے پہ وہ لا سکتے تھے وہ مجھوسیت سے لا سکتے تھے, لیکن کرسچینٹی کے پاس بائبل تھی, پوپ موجود تھا, ان کا سینٹر موجود تھا, پھر اس کی پیچھے سے ان کو سپورٹ تھی پوری کی پوری. جبکہ مجھوسیوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا, تو ان کے لیے وہ شکست کھانا مسلمانوں سے آسان تھا. اور یہ اسٹرینگ جو تھی وہ میسج کی اسٹرینگ تھی, اس کو پیش کیا مسلمانوں نے زیادہ بہتر طریقے سے بہ نسبت کہ انہوں نے شاید اتنا بہتر پیش نہیں کیا اسپین. اگر اسپین کنورٹ ہو جاتا تو دنیا نشہ پوچھا ہوتا. ایران کے کنورٹ ہونے سے مسلمانوں کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا اسپین کے کنورٹ ہونے سے.
Just
بس سمجھ لیں کہ آخری نام نہیں رہتا اس کے لیے کنگ ہینری وغیرہ کو
گیارہویں صدی کا معاملہ ہے نا, گیارہویں صدی میں اس پہ نکلا نا آپ کا گیارہویں بہت پاورفل تھا, بہت پاورفل الیون سینچری میں پوپ بہت پاورفل تھا, کین ناٹ امیجن دس,
یہ جو دور ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پاور فل نہیں, تو آئی بلیو کہ ایک طرح سے ایک ایکسکیوز کے طور پر مسلمانوں نے ایک ایکسکیوز کے طور پر یا ایک بہانے کے طور پر یوز کرنا, پلوائے کے طور پر یوز کرنا سارے کرسچن کو یہ جھنڈے.
دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ امیہ جو ان کا جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے, میں
ہماری جو تھی وہ اس کا کیا,
دیکھو مسلمانوں کبھی مشینری نہیں رہی, یہ نہیں تھا کچھ پیڈ لوگ ہیں جن کا یہ کام ہے جا کے لوگوں کو مسلمان کرنا جیسے کرسچنس نے کیا, مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں, کبھی بھی ان کے پاس ایسا نہیں تھا. عموماً فقیر غریب لوگ ہوتے تھے جو یہ اس کو اپنی ذمہ داری لے کے کرتے تھے, مسلمانوں نے کبھی ایسا, مسلمانوں نے اسپین میں یہ نہیں کیا. مسلمان نے اسپین میں ایسا کیوں نہیں کیا, ظاہر ہے کہ میں اسپین کی ہسٹری کے اوپر نہیں نظر رکھتا, لیکن یہ بالکل سامنے ہے کہ مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا اسپین کے اندر. اگر وہ ایسا کرتے اسپین کے اندر تو نقشہ کچھ اور ہوتا. دوسری بات یہ کہ امیہ نے ٹرسٹ بھی نہیں کیا اسپینش, امیہ نے ٹرسٹ نہیں کیا, امیہ نے جب بھی رول کیا نا اپنے بازو کے اوپر رول کیا, یعنی کہ اتنے پاورفل تھے کہ عباسی نہیں لے سکے ان سے اسپین, کوئی نہیں لے سکا, اور ان کا جو پاور سینٹر انہوں نے دو تین بار سکسیسفلی شکست دی کرسچنز کو, کرسچنز کے علاقے کے اندر کرسچن انڈر کمانڈ لڑے ان کے, یعنی کہ ان کے جو ان کی جو فوجیں رہیں اس کے اندر کرسچن فوجی تھے, لیکن کمانڈ جو تھے وہ مسلمانوں کی ہاتھ میں رہتی تھی. لیکن بنیادی طور پر مسلمانوں نے وہ دیکھیں, مطلب یہ اسلام جو ہے وہ صرف پولیٹیکل ڈومینیشن کے نتیجے میں پریویل نہیں کرتا, اسلام کے دو ڈائمینشن ہمیشہ ہوتے ہیں, آپ پولیٹیکل ہیجمنی اسٹیبلش کر لیں اور آپ اپنے خیر کی طرف بنانا چھوڑ دیں تو کتنے دن آپ کی ڈومینیشن رہے گی, دیکھ لیں آپ اس ٹائم آپ نہیں ٹک سکیں.
اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے سر, کیا اس وقت اگر کوئی تحریک سستی ہے جو مطلب گٹ کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھتی ہے, گٹ کی بنیاد کے اوپر اگر آگے بڑھتی ہے تو وہ پوری دنیا میں اس وقت تو کیپٹلزم چھایا ہوگا,
دیکھیں بھائی پہلی بات یہ کہ دنیا میں جب بھی کوئی انسان خیر کی بات کرتا ہے نا, کسی نے بھی کی ہو, جو پروفٹ تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں نا, یہ جو تھا بدھا جو تھا وہ نکل گیا اپنی 29 سال کا تھا, چھوڑ کے نکل گیا, یہ ٹھیک نہیں, جا کے بیٹھ گیا درخت کے نیچے اور اس نے اپنی بغبت جو بھی تھی وہ کرنی شروع کی اور پوری دنیا لیٹن امریکہ تک پہنچ گئے بغیر جنگ لڑے, بغیر جنگ لڑے لیٹن امریکہ تک بدھزم کو پھیلا دیا اس نے, اور جو ٹاپ واریئرز ہیں دنیا کے 10-12 ٹاپ واریئرز, اس میں اشوک بھی ہے بڑے واریئر, کنورٹ ہو گیا بغیر تلوار چلائے بدھسٹ. تو بدھسٹ جو ہے جب آپ کوئی تحریک چلا دیں آپ یہ تھوڑی سوچتے بدھا نے یہ سوچا ہوگا میں یہ بیٹھوں گا تو یہ ہوگا تو ہندو آ جائیں گے میری جوتے ماریں گے میرا باپ کہے گا میری بھی گیا تھا تو کیا کر رہا ہے, مجھے کہہ کے گیا تھا کہ میں ابھی آ رہا ہوں اب آیا نہیں گھر چل بچے رو رہے, یہ جو خیر تھا وہ پھیلا تھا. آپ کا یہ پرابلم تھوڑی ہے لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے یہ وہ ایسا, یہ پرابلم نہیں ہوتا, خیر پہ آپ لوگوں کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں, پھر آپ سے بہتر, یاد رکھو کہ ہمیشہ تم سے بہتر لوگ دنیا میں موجود ہیں, اس وقت تم لوگ بیٹھے ہو تم لوگ میرے سے ہو سکتا ہے زیادہ بہتر ہو, زیادہ ذہین ہو, زیادہ سمجھدار ہو, جو غلطیاں میں نے کی ہیں وہ تم نہ کرو کم کرو, اس سے بہتر اس سے بہتر اس سے بہتر, ہم تھوڑی دیکھنے میں آخری نقشہ دیکھنے کے لیے ہم زندہ تھوڑی ہوں گے. جب ہم کوئی موومنٹ چلاتے ہیں موومنٹ نہیں یہ تو ایک پوری زندگی ہے جو آپ کو چلا دی اور زندگی آپ گزار کے ختم ہو جائے, خیر جو ہے اس کی طرف آپ بلائیں شروع کریں لوگ, لیکن آپ کو خیر پتا تو ہو نا کہ کیا ہے.
پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہوگی جو بھی
مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی صرف آرڈر اسٹیپ ہوتا ہے. پہلے تو آپ کو مشکر کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو.
رومن امپائر کے
کانٹیسٹائن کنورٹ ہو گیا, یہ جنگ بند تھوڑی نہیں ہے. انہوں نے اس نے پکڑا سیزر نے, پوچھا حضرت عیسیٰ سے بھائی تم کہتے ہو پیسے ویسے نہیں دو ہمیں, کیا یہ کیا چکر ہے, تم نے کیا کر رہے ہو, تم کہتے ہو کہ پیسے نہیں دو. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ آئی ایم سیئنگ دیٹ واٹ از سیزر فار سیزر اینڈ واٹ از گاڈ فار گاڈ. جو سیزر کا وہ سیزر کو دو, جو سیزر کا حق ہے وہ ادا کرو, اور جو گاڈ کا حق ہے وہ گاڈ کو ادا کرو. واٹ از سیزر فار سیزر اینڈ واٹ از گاڈ فار گاڈ. تو سیزر سے انہوں نے پوچھا ارے جو سیزر کا حق ہے وہ تو ادا کر رہا ہے, گاڈ کا حق ادا کر رہا ہے. کوئی گاڈ واڈ ہے ہی نہیں, میں اپنے ہی اپنے آبا اجداد کی پرستش کرتا ہوں. دیکھا مر جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا, کنورٹ ہو گیا, کنورٹ ہو گیا, پورے تین کانٹیننٹ کنورٹ ہو گئے. لیکن کرسچینٹی کی پولیٹیکل سوسائٹی اتنی ویک تھی, جب کانٹیسٹائن کنورٹ ہوا اس نے کہا ریاست کیسے چلا ہوں کرسچینٹی کے بنا. حضرت عیسیٰ نے چلائی نہیں تھی ریاست.
اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے یہ ایشو نہیں ہے, مطلب اس پر جو ہے نا پورے ٹوٹ جاتا ہے کہ آرٹ فار دا فیوچر اسٹریٹجی, مطلب اس پر بات ہو رہی ہے. یہ جو ہمارے جو کنسپٹ ہے نا, مطلب جو یعنی کام کچھ نہیں کرنا ہے, بتایا کہ اچھا پھر کیا ہو جائے گا, پھر کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوتا. آج یہ کہ جس آدمی کو جو چیز سمجھ میں آ گئی نا وہ اپنا کام شروع کر دے. ہمارے سے باتیں ہوتی ہیں, مطلب بتا دیا کہ بھائی سیزر ہے, سیزر کنورٹ ہو گیا, پوری تین سر اعظم جو ہے کنورٹ ہو گئے. بتا دیا کہ کانسٹنٹائن جو ہے کنورٹ ہو گیا, پوری رومن امپائر کنورٹ ہو گئی. بتا دیا یہ مطلب یہ ایگزام, مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں وہی بات. ہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, مطلب ابھی آپ کے سامنے مطلب بتایا کہ پورا جناب ایران جو ہے کنورٹ ہو گیا, ابھی آپ کے سامنے پورا افریقہ کنورٹ ہو گیا, پورا عرب جو ہے کنورٹ ہو گیا. یہ کیا ہے انبیاء کی اسٹریٹجی جو ہے وہ جناب یہ ہوتی ہے, مطلب انبیاء کے سروکار جو بھی ہوتے ہیں وہ ہمیں ان اصل مذاہب عیسائیت ہو جوہریت ہو, ہمیشہ عیسائیت جوہریت اسلام نے ہمیشہ اپنی روحانی طاقت کی بنیاد پر دنیا پہ جو ہے تسلط حاصل کیا. کبھی جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اور بدماشی سے کوئی تسلط دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں
بنایا.
وہ تو ایک الگ
حالات ڈفرنٹ تھے. میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات کے اندر ہمارا جو بھی اگر تحریک
ہوتے گی اس کا کیا پولیٹیکل ہوگا. سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ سب جو پچھلے تازہ سو سال سے لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب بے وقوف تھے, نکم میں نالا ہے, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کوئی پولیٹیکل تھیوری تھوڑی پڑی تھی, انہوں نے نہ رولز میں پی ایچ ڈی کیا تھا نہ انہوں نے ہیومن رائٹ ملٹی کر. میں اب آ گیا ہوں, اب میں سب کو بتا رہا ہوں, سب لوگ ایسا ہیں, ایسا نہیں یہ کرنا نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں تمہیں, پہلا کام تو یہ کرنا ہے جس سے کہ تمہارے اپنی جو ہسٹری ہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اسے لے کر اس کی تفہیر کرنی ہے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے. جیسے اقبال کہتے ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ, لیکن انہوں نے کیا کیا, ریکنسٹرکشن تو ہونی چاہیے, ایگزیکٹلی ہونی چاہیے, ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے ریلیجیس تھاٹ, لیکن ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے لیے ہمیں برگسا اور نیچے اور کانٹ اور اسپینسر کو نہیں دیکھنا. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بہت سارے بڑے بڑے لوگوں نے بہت کچھ کیا نا. شاہ ولی اللہ نے کوشش کی, سید احمد شہید نے کی, بہت سارے لوگوں نے سب کانٹیننٹ میں کی, پھر ایران کے اندر بہت سارے لوگوں نے کوشش کی, کامیاب انقلاب لے کر آئے, پھر الجیریا کے اندر لوگوں نے کیا. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کہاں پہ مار پڑ رہی ہے ان کو, کیا ایسا کر رہے ہیں. پہلی سطح کے اوپر تو جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے, جو تہذیب کے اندر ہمارے کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے, اس کی تفہیر کرنی ہے, اس کی تدبیر کرنی ہے. اس کو یہ نہیں کہنا ڈسکارڈ نہیں کرنا, اپنے سے آپ کو کاٹ کے الگ نہیں کرنا, اس کے مذاق نہیں اڑانا, اس کی توہین نہیں کرنا. بڑے صحیح اچھے لوگ تھے, اچھا کام کر رہے تھے, بس اس میں یہ بھی کر لینا چاہیے اور اس کو جوڑنا ہے, اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. ریکنسائل کرنا ہے. اگر اسے ریکنسائل اگر ہم کر لیں تو ہمارا تاریخی ورثہ اتنا پاورفل ہے کہ ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے ہم بادشاہ بنا کے بٹھا دیں کسی کو, چاہے ہم خلیفہ بنا کے بٹھا دیں, چاہے ہم امیر بنا کے بٹھا دیں, سب ہماری تہذیبوں کے اندر ہمارے ایسے بادشاہ بھی ہیں, ایسے خلیفہ بھی ہیں, ایسے امیر بھی ہیں جس کی ایک مثال آپ پوری دنیا کی ہسٹری میں سے نہیں دے سکتے, پوری دنیا کی ہسٹری میں سے نہیں دے سکتے. ایک آدمی آپ مجھے شہاب الدین محمد غوری کی صدا کا دکھا دیں آپ, یا عمر ابن خطاب کی صدا کا دکھا دیں, یا آپ مجھے طارق بن زیاد کی صدا کا انسان دکھا دیں کہ اس کی حالت یہ ہے کہ مار مار کے اس نے بھرکس نکال دیا, فرانس تک پہنچا ہوا ہے, اس کو خلیفہ کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ, پورا علاقہ چھوڑ, پورا لوگ رو رہے ہیں نہیں جانا ہے, واپس آ گیا, اس کو مار کے اس کی گدھے کے اندر اس کی اس کو بھر کے بند کر دیا. طارق بن زیاد دونوں کو ایک ہی وقت میں قتل کیا, طارق بن زیاد کو بھی اور محمد بن خان, ایک ہی جگہ پر اس کو کہا پورا ایران سندھ قبضہ کر لیا اس نے, اس کو کہا واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ, کیونکہ حجاج بن یوسف کا داماد تھا. تو جس نے ہم نے جو اچھا کیا ہے اور جو ہم نے برا کیا وہ ہمارے ساتھ سامنے, ہمارے جو بہترین دونوں, وہ 19-20 سال کا تھا, وہ 28 سے 33 سال کی عمر کا تھا طارق. سوچو اگر وہ 50-50 سال تک زندہ رہتے, اسپین کو کنورٹ کر دیتا, وہ تھا اس کے اندر صلاحیت, پورے اسپین کو کنورٹ کر دیتا وہ. جس کو دیکھ کر اسپینش جو ہے اپنے ہتھیار چھوڑ کے بھاگ گئے, وہ آدمی اگر رول کرتا ہے اسپین کے اوپر, تمہارے کیا حال ہے, اسپین کی وہی حالت رہتی. یا محمد بن قاسم اگر رول کر رہا ہوتا یہاں پر تو وہی حالت رہتی. تو پرابلم یہ کہ ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں, لیکن ہماری ہے وہ تاریخ, اس کو ہم ٹھیک کریں. جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہم ٹھیک کریں گے, ہمارے بڑے لوگوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ٹھیک. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ کام کرنے جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے اکابرین کو گالیاں بکنی شروع کر دی, ان کا مذاق اڑانا, ان کی توہین کرنا شروع کر دی. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, ان اکابرین کی عزت تو معاشرے میں بہت ہے, لہذا لوگ آپ کی بات نہیں سنتے, وہ کہتے ہیں کہ بدماش ایجنٹ ویجنٹ آ گیا, چکر ہے, لوگ آپ کی صحیح بات بھی نہیں سنتے. تو پہلی بات کہ جو آپ کے حلیف ہیں وہ آپ کے لوگ ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ جو آپ کے نیچرل الائز ہیں وہ آپ سے دور بھاگتے ہیں, اور جو آپ کے ان نیچرل اینٹیگنسٹک فورسز ہیں وہ آپ ان کے الائز بن جاتے ہیں ہیومن رائٹ پالیٹکس کے, یہ کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے یہ نہیں پتا کیا کرنا ہے, میں تمہیں یہ پورے کانفیڈینس کے بتا رہا ہوں کہ یہ تو بیٹا نہیں کرنا, یہ کرنے کے نتیجے میں یہ ہوگا, یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے میں بتا رہا ہوں 2+2=4, اور یہ میں ہسٹوریکلی تمہیں دکھا سکتا ہوں. ہسٹری ہے نا پیمانہ, دیکھ لو 50 سال کے اندر تمہاری ریلیجیس فورسز کہاں جا کے کھڑی ہے, کہاں جا کے کھڑی. ایران تمہارے سامنے, پالیٹکس آف رائٹ کو انہوں نے انٹر ہونے دیا, پاسداران کہاں آ کے کھڑے, دیکھ لو وہاں پر, وہاں خمینی سے لے کر اب تک کے لوگوں کو دیکھ, پاسداران ویک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے, پالیٹکس آف رائٹ کی ہر سال ان کو, پالیٹکس آف رائٹ اس پورے انقلاب کے لیے نقصان ختم ہے, انقلاب کی پوری بنیادوں کو اس نے ہلا کے رکھ دیا, اس لیے کہ آپ نے ابینڈن کر دیا خیر کے سفر. ابھی تو خامنائی وہاں پہ ہے, اس کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہوتی, کیوں, کیونکہ وہ خیر جو کہتا ہے لوگوں کو ریفلیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا اس کی زندگی. اگر تیسرا نمبر 3 پہ جو آئے گا ولایت فقی, اس کو چلنے اس کو مار دیں گے لوگ, یہی پالیٹکس آف رائٹ کے نام پہ, فریڈم کے نام پہ, یہ تو نہیں کرنا. وہ کہتا ہے, ہیلگا کہتا ہے, وی آر ویری مچ کلیئر اباؤٹ دوز وچ وی ڈو ناٹ وانٹ دین دوز وچ وی ڈو وانٹ. یعنی کہ انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ انسان یہ آسانی سے پہچان لیتا ہے کہ میں کیا نہیں چاہتا, لیکن اس سوال کا جواب کہ میں کیا چاہتا ہوں بہت مشکل ہوتا ہے. میں تمہیں مشکل سوال بھی کر نہیں دے رہا, میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ تمہیں نہیں چاہنا چاہیے. کیوں, کیونکہ اگر یہ تم چاہو گے تو تم دیکھ لو گے کہ جو تم چاہ رہے ہو وہ نہیں حاصل ہو سکے گا, پالیٹکس آف رائٹ کرنے کے نتیجے میں ریولوشنری نہیں رہ سکتی کوئی بھی موومنٹ اسلام، کبھی لوگوں کو کنوینس نہیں کر سکتا، کبھی وہ کسی خیر کی طرف لوگوں کو نہیں بلا سکتا. وہ اگر
مطلب یہ مطلب یہ کہ روحانیت کے بغیر جو ہے مطلب روحانیت کے بغیر اور جو اسلام کا خاص زیادہ تمام مذاہب کا روحانیت کے بغیر اور دنیا کے سمندروں کی حدود کا تعین کیے بغیر کوئی مومنٹ جو ہے سروائو کر سکتی ہے اور کیا وہ لوگوں کو اٹینڈ بھی کر سکتی ہے؟
بالکل ایگزیکٹ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ سروائو کرے. اس کے نتیجے میں آپ محض پاکٹس بناتے ہیں جو ایک خاص قسم کی نئی آئیڈینٹی بنا دیتے ہیں. جیسے اگر فرضیہ تم یہ اس کو یہ انٹرپریٹ کر لو کہ کوئی ایک نئی زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نئی پارٹی کھول کے تم بیٹھ جاؤ اور وہی دھندا کرو جو سب کر رہے ہیں. یہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو کاٹنا نہیں، اپنے آپ کو جوڑنا ہے. ہم لوگ کٹے ہوئے ہیں. پالیٹکس آف رائٹ انسانوں کو، معاشروں کو، ریاستوں کو، تہذیبوں کو کاٹ دیتی ہے.
یہ تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا اسٹریٹجی ہوگی،
میں نے بتایا نا کہ جب بھی ماڈل میکنگ ہوتی ہے نا، جیسے میں تمہارے سامنے ماڈل میکنگ یہ اسٹریٹجی رہی نا مسلمانوں کے، کہ ہم ایک ماڈل بنا دیتے ہیں، اس ماڈل پہ پہلے سب کو سامنے کہیے بھائی یہ ماڈل ہے. جس طرح گھر کا نقشہ ہوتا ہے نا، گھر کا پہلے نقشہ بنایا جاتا ہے نا، نقشہ بنا کے سب کو دکھاتے ہیں، پھر اس میں پھڈے ہوتے ہیں، نہیں میرا یہ بیڈ روم ہوگا، یہ ہوگا، یہ واش روم چھوٹا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اس میں یہ ہونا ہے، جو اس کے بعد سب کنوینس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد چلو بھائی چلو گھر بنا. ایسا نہیں ہوتا ہیومن ہسٹری میں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ماڈل آپ نے بنا دیا، سب نے کہا اچھا دیکھو یہ ماڈل ہے، یہ ماڈل ہے، یہ اچھا ماڈل ہے، چلو اس میں رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ پالیٹکس آف رائٹ از ناٹ کنسسٹنٹ ود دی پولیٹیکل اسٹریٹجی آف آر صالحین. حضرت ابو بکر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک کسی نے یہ اسٹریٹجی اختیار، اور اورنگزیب عالمگیر کے بعد جو بڑے جیسے شاہ ولی اللہ ہیں یا سید احمد شہید ہیں یا امام خمینی، جتنے بڑے لوگ جنہوں نے واقعی تاریخ کے دھارے کو بدل، انہوں نے بھی یہ کام کیا. تو آپ ایسی کون سی توپ چلانے والے ہیں یہ کر کے؟ آپ یہ کریں گے کہ آپ ڈسپرس کر دیں گے اپنے جینون کمیٹڈ لوگوں کو، ڈس الوژنڈ ہو جائیں گے. کیوں نعرے مار رہے ہیں بھائی ہمارے یہاں کے لوگ جا کے نعرے مار، نعرے مار رہے ہیں، ڈنڈے کھا رہے ہیں. تحریک احرار کو اگر تم پڑھو، اتنے کمیٹڈ لوگ تھے تحریک احرار کے، ایک ایسی یونیک پولیٹیکل موومنٹ تھی مسلمانوں کی. شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، ہے تو میں نے جاواز مرزا کی چھ والوں شیعہ تحریک احرار کا دیوبند کے اندر بیٹھ کر وہ کام کرتے، دیوبند کے اندر داڑھی واڑی کچھ نہیں. احرار اتنی پاورفل موومنٹ تھی لیکن پالیٹکس آف رائٹ کو اڈاپٹ کر کے ڈس انٹیگریٹ ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئی، وائپ آؤٹ سارے علماء پہ. سمجھ نہیں آ، سمجھ نہیں آ کیا کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے تو بھائی آپ کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے بڑی اچھائی کے ساتھ سب کو لے کر کام کرنے کی کوشش کی، لیکن نقصان ہو تو آپ ان کے نقصانوں کو دیکھ لیں اور آپ جو بہترین سمجھتے ہیں وہ آپ کر دیں، اور نہیں ہو سکا تو آپ سے بہتر لوگ آئے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لینا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے ماڈل میکنگ کیا ہوگی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پالیٹکس آف رائٹ کو اسٹیبلش کرتی ہے. لیکن لیٹ سپوز کہ اچھا آپ بتا دیں کہ پھر اس کا آلٹرنیٹو کیا ہوگا، اس کا آلٹرنیٹو کیا ہوگا. تو پرابلم یہ ہے کہ آلٹرنیٹو ایوالو ہوتے ہیں بھائی، آلٹرنیٹو ایوالو ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے پہلے آلٹرنیٹو بنا لیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو بریک کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا. سسٹم ایک دم سے بریک تھوڑی ہوتا ہے. یہ جو سسٹم ہوتے ہیں کوئی گلاس تھوڑی ہے میں توڑ دوں گا تو ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی. اٹ ول ٹیک ہنڈریڈ آف ایئرس سو دیٹ یو ول بی ایبل ٹو ایوالو. ہنڈریڈ آف ایئرس میں جب یہ ٹوٹے گا تو ہنڈریڈ آف ایئرس میں وہ بن جائے گا. اس میں کیا پرابلم ہے؟ مسلمانوں کو پتا تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں رومنس کے ساتھ.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری تاریخ میں جو ہے کوئی ماڈل نہیں ہے مطلب
تبدیلی کا جو ہے. نہیں تبدیلی کا ماڈل میں بتایا نا کہ تبدیلی کا ماڈل جو میں سمجھا ہوں یہی ہے کہ جتنے لوگوں نے اسٹرگل کی اور سکسیسفل اسٹرگل کی انہوں نے اس خیر کی طرف بلایا جو کنسسٹنٹ ہے قرآن و سننا, اور جنہوں نے یہ خیر کی طرف بلایا انہوں نے مسلمانوں کو بھی بلایا ہے, انہوں نے غیر مسلموں کو بھی بلایا ہے, انہوں نے پورے پورے انسانوں کو کنورٹ کر دیا, انہوں نے انسانوں کے دلوں کو مسخر کیا, انہوں نے تبدیل کر دیا انسان, ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. خیر کے لیے جب آپ جدوجہد کرتے ہیں تو آپ کو پڑتی ہے مار. رائٹس کے لیے جدوجہد کرنے کے نتیجہ آپ کو مار نہیں پڑتی, کیونکہ رائٹس کے ایکنالجمنٹ انٹرسٹ میں ہے کیپٹلسٹ میں, اٹ از ان دا انٹرسٹ آف دا کیپٹل, اٹ ول ایونچولی اسٹیبلش دی گڈ آف دا کیپٹلسٹ مائنورٹی. کیونکہ آپ کے ذہن میں آپ لوگوں کو سب کو یہ دماغ میں گھسڑا ہوا ہے مائنورٹی سپریس ہوتی ہے, مائنورٹی سپریس ہوتی ہے. بھائی امیرکن کانسٹیٹیوشن تمہارے خیال میں کیا میجورٹی نے بنایا تھا؟ American Constitution was constituted by 54 white American males. They were minority. بنا لیا انہوں نے. It was the manifestation of an illegitimate marriage between capitalists and politicians. سرمایہ داری اور جمہوریت کی ناجائز شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ریاست ہے. اور دنیا میں جتنے ریٹن کانسٹیٹیوشن ہیں میں گارنٹی سے تمہیں کہتا ہوں کہ تم ان کے پریامبل نکال کے دیکھو سب امریکن کانسٹیٹیوشن کا چل رہا ہے, انکلوڈنگ دیٹ آف ایران. ایران کا بھی اٹھا کے دیکھو.
لیکن سب سے پرانا کانسٹیٹیوشن تو
برطانیہ کا ریٹن نہیں ہے,
ریٹن نہیں ہے لیکن اس کے اثرات تو وہاں تک ہیں.
ٹریڈیشنل ہے, کسٹمری ہے, ٹریڈیشنل ہے, فرینچ اور برٹش دونوں.
سر ہر مسئلے کے لیے کہتے ہیں کہ جیسا روایت
تو اس لیے وہ بہت کچھ ایسا نہیں کر پاتے برٹشر جو وہ کر سکتے تھے. برٹشر وہ بدماشی نہیں کر پائے جو امریکنز کر رہے ہیں, وہ مائنورٹی نے بنایا. اور ہم لوگوں کو یہ الو آیا مائنورٹی کو دیکھو یہ ہوتا ہے, پھر ہندو بھی جا رہا ہے لنگوٹی لا کے جائے گا, مسلمان تو جوتیاں ماریں گے, پھر مسلمانوں کو بھی جوتیاں پڑیں گی. کیا ہوتا ہے بچے چوٹیاں مارتے ہیں اللہ میاں, اگر اللہ میاں جو ہے تمہیں چوٹی بنا دے گا پھر چوٹی تمہیں مارے گی, تم مت مارو. تو آپ کو بتایا جاتا ہے دیکھو مسلمان وہاں پہ مائنورٹی ہیں, اتنے کمزور اگر وہ ہوتے تو 1000 سال سے سروائیو نہیں کر رہے ہوتے. اگر وہ گڈ کی بنیاد پر اپنی پولیٹیکل آرگنائزیشن کریں گے, ہندو اگر بہت بڑی تعداد میں ہے تو مسلمان کم نہیں ہے, 22 کروڑ ہیں. کسی کے بڑے ہونے سے کوئی دوسرا چھوٹا تھوڑی ہو جاتا ہے. ہمیں وہ بہت بڑی میجورٹی ہے تو وہ بہت چھوٹی مائنورٹی ہے کیا؟
ہمیں اس میں ایک سوال اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مطلب یہ چلے گڈ کی جو پالیٹکس جو کی ہے پاکستان میں ہمارے مختلف بڑے علماء نے اور اکابرین نے, اس کا ایک تو مطلب جسٹیفیکیشن کے جو ہے یہ بھی آتی ہے کہ بھائی انہیں
پتا تھا,
اس کا نہیں معلوم تھا, مطلب یہ کہ رائٹس کا نہیں پتا تھا,
رائٹس کا نہیں پتا تھا, فلسفے
کا نہیں پتا تھا, اور یہ اس کی جو پیچھے جو ایک فلاسفی ہے پولیٹیکل فلاسفی کا علم نہیں تھا. تو چلیں یہ تو نہیں, لیکن یہ کہ مطلب ہم جب ان کو اس عناصر میں دیکھتے ہیں تو یہ معلوم جو ہے ہوتا ہے کہ ان کا تو مطلب ہے کہ جو ہماری جو پوری تاریخ میں جو تبدیلیوں کا عمل ہوا ہے اس سے تو یہ واقف ہوں گے, یا سنیں ان کی تاریخ کس طرح تبدیل ہوئی ہے. اور پھر یہ کہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں, انبیاء کی تاریخ ہے, اس کے بعد یہ کہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے, اور پوری دنیا میں عیسائیوں کی تاریخ ہے. تو کیا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ بالکل ہی آنکھیں بند کرنی, یا یہ کہ یہ واقف ہے, مطلب یہ کہ اپنا انہوں نے تصوری تبدیل کر لیا, یا کیا ہوا ہے مطلب؟
ٹھیک ہے, اب اس میں تو ظاہر ہے خیال آرائیاں بھی ہو سکتی ہیں, اور میری اپنی جو تھوڑی بہت میں نے ابھی کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی کے بعد جو پڑھا ہے سب کانٹیننٹ کے حوالے سے ہی چیزیں پڑھا ہوں کہ ہم نے ایسا کیا کیا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک ایروگنس بھی آتی ہے, اب 1000 سال تک آپ نے رول کیا, مسلمانوں نے سمجھے پرابلم کو اتنا بڑا نہیں سمجھا شروع میں, میں تو یہ سمجھتا ہوں میرا یہ ہو سکتا ہے, انہوں نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ یہ بہت زیادہ عرصے تک چلے گا. نہیں ایون سراج الدولہ خیال تھا کہ چن چن کے قتل کروں گا ان کو انگریزوں کو. 300,000 کی فوج لے کے آیا تھا, 55,000 انگریز تھی, پورا گھیر لیا اس نے, کہا تھا ایک کو نہیں چھوڑوں گا. تو مسلمانوں نے اس کو اتنا بڑا تھریٹ سمجھا نہیں, اور وہ یہ سمجھتے رہے شروع میں کہ ہم بہت آسانی سے ٹیک اوور کر لیں گے شروع میں. اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھے, انہوں نے اس سوسائٹی کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے غلامی میں جاتے ہیں تو آپ کے اندر بھی تو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. تو جو سوشل پلین پر جو ہماری ٹوٹ پھوٹ ہوئی, ہمارے جو سلسلے تھے وہ کرپٹ ہوئے, ہمارے جو سوشل پلین پر جو تہذیبی ٹوٹ پھوٹ ہوئی, اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. اس کو انہوں نے یہ تو پتا تھا کہ بہت معاشرتی سطح کے اوپر مسلمان, اخلاقی سطح پر مسلمان کمزور ہو گئے ہیں, دنیا دار ہو گئے ہیں, یہ ہو گئے ہیں, وہ ہو گئے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کو انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا اس ڈیٹریشن کو جو کہ مسلمانوں میں ہوئی. اور تیسرا جو پرابلم ہوا وہ یہ کہ شروع کے جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے ویسٹرن نالج کو نالج سمجھا, جہالت نہیں سمجھا, علم سمجھا. لہٰذا انہوں نے کہا اس کی گرافٹنگ کے ذریعے ہم ریکر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا جبر ہے کہ اس وقت ویسٹ اتنا پاورفل تھا کہ ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے, میں بتاتا ہوں, جیسے یہ افغانی جو ہیں, افغانی جمال الدین افغانی جب گئے تو انہوں نے ایک تقریر کی, پتہ نہیں میں نے یہ نہیں پڑھا لیکن یہ ہمارے سعید صاحب بتائے, جمال الدین افغانی نے جا کر تقریر کی ایک جگہ اور کہا کہ ویسٹ کے پاس جو کچھ بھی ہے کسی عرب کنٹری میں جائے, برحال میں ایجپٹ میں, کہ تقریر کی کہ بھائی یہ جو ہے وہ مسلمان جو ہیں سب کچھ جو ہے وہ سب مسلمانوں کا ورثہ ہے, اور یہ جو کچھ بھی ویسٹ کے پاس آج ہے مسلمانوں کی طرف سے پہنچا ہے وہی جو ہمارے یہاں ہے, اور یہ سب مسلمان تھے, اور جو ہے ابن سینا اور فارابی اور یہ اس میں بہت سارے جو علماء انہوں نے کہا یہ تو مسلمان ہی نہیں تھے, ان کے اسلامی مشکوک تھا, یہ بدماش پتہ نہیں کیا آ گیا, یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ سب کہاں تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھگا دیے جماعت الدین وہاں سے, تقریر پوری نہیں کرنی. ایشو یہ کہ جبر جو تھا ہمارے, تاریخ کا جبر تھا کہ ویسٹ اتنا ہیگمونیس اور ہیگمونیس تھا کہ ہمارے شروع کے لوگ سمجھے کہ آپ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں, ثانی نہیں ہے, اور انہوں نے یہ علم پہچانا ہے ویسٹ. لیکن اب زمانہ گزر گیا.
نہیں لیکن اس کی وجہ کیا, مطلب مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اتنی بڑی تہذیب پڑی ہے, آخر وہ بھی تو آخر اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیں, ابھی تو ہمارا کوئی مقابلہ ہے ان کا, تو کوئی یعنی کمپیریزن کسی کھاتے میں آتا ہی نہیں, مطلب ٹھیک ہے نا, کیا ہے کہ عاد اور ارم کی قومیں ان کا کمپیریزن ان انبیاء کے سامنے, تو یہ تو مطلب ہم تو ان کے مقابلے میں زیادہ اچھی فوٹنگ پہ کھڑے ہوئے,
بہت اچھی.
پھر کیا مطلب,
میں نے بتایا نا کہ شروع میں مسلمانوں نے کوشش یہ نہیں کی کہ اپنے ڈسکورس کو زندہ کریں, وہ سمجھے کہ یہ ہمیں اصل میں مار پڑی ہے اس لیے کہ ہم ملٹریلی ویک ہیں, ہم کنسالیڈیٹ کر لیں گے اور ہم ان کو ٹیک اوور کر لیں گے پھر ٹھیک کریں گے. اصل میں تو آپ کو مار پڑ گئی تھی, ایپسٹیمولوجیکلی آپ مار کھا گئی تھی, آپ نے اپنی علمیت کی بنیاد پر اپنے ادارے ڈیولپ نہیں کیے, آپ نے علم کی ترسیل کے معیارات کو نہیں بنایا, نتیجہ یہ تھا کہ آپ کا علم محدود ہو گیا تھا کچھ لوگوں کو, اس کے نتیجے میں آپ ایسے ذہین اور فتیم لوگ پیدا نہیں کر سکے جو عوام کو جا کر موبلائز کر پاتے. جیسے وہ عبید اللہ سندھی کا آرٹیکل پڑھا تھا تو عبید اللہ سندھی نے کہا کہ جو ان کا خیال ہے مجھے نہیں پتا کہ ٹھیک بات ہے یا نہیں, وہ کہتے تھے کہ شاہ ولی اللہ نے گفتگو کی الیٹ سے, علماء سے, عام آدمی کی سطح کی سمجھ میں نہیں ہے, لیکن ان کے جو اولاد تھی انہوں نے انٹیلیجنسیا سے گفتگو کی اور ایسے لوگوں کو تیار کیا جو عام لوگ ہیں, اور سید اسماعیل جو تھے انہوں نے عام لوگوں تک لے کے چلے گئے, تو تین اسٹیپ پر یہ ہوئے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ بہت مائنورٹی میں ہوا, موبلائز کہاں ہوئی, یعنی کہ آپ اورنگزیب عالمگیر کے بعد جتنی آپ نے انقلابی موومنٹ میں عوام شامل ہی نہیں ہوئی, آپ کے ساتھ لوگ شامل ہی نہیں ہوئے, 1857 کے اندر پورا پنجاب کا علاقہ جو تھا آپ کے ساتھ شامل ہی نہیں ہوا جنگ. کیوں؟ اس لیے کہ انگریز کو پنجاب جو ہے وہ سکھوں سے بچایا تھا انگریزوں سے. انگریزوں نے پنجاب کے مسلمان کو سکھوں سے بچایا تھا. سکھ بہت ظلم کر رہے تھے مسلمانوں کو, پنجابی مسلمانوں کو. جب انگریز آیا تو سکھوں نے, سکھوں سے جان چھوٹی مسلمان, انہوں نے کہا یہ انگریز سکھوں سے تو بہتر ہے. لہذا وہ موبلائز نہیں ہوئے 1857 کی جنگ آزادی میں. آپ نے پاکٹس کے اندر جا کے جنگ لڑی, آپ پٹ گئے. تو عوامی موومنٹ تو کبھی بنی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ عوامی سطح پر لوگوں کو موبلائز کرتے؟ اس کے لیے آپ کی روٹس ہونی چاہیے تھی, وہ تو کٹ گئی تھی.
اچھا چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں, مطلب یعنی 50 سال پہلے جو ہے تقسیم ہند ہو گئی, مطلب تقسیم ہند نے بھی ہے علماء کے اندر بہت بڑا جو ہے کھراڑ جو ہے مطلب پیدا کی, مطلب ٹھیک ہے. اس وقت جو علماء جو تقسیم جو کانگریس کے ساتھ تھے, انہوں نے ان کا خیال تھا کہ یہ جمہوریت اور یہ جو ہے بنیادی حقوق یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, مطلب اور ہم جو ہے اس طرح اپنے حقوق حاصل کر لیں گے. اب جو ہے 50 سال کے تجربے کے ساتھ جو ہے مطلب جو صورتحال ہندوستان میں سامنے آئی گزشتہ 2-3 سال میں, یعنی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, انڈین سپریم کورٹ نے, کہ مسلمان جو ہے ہندوستان میں اکثریت میں اور ہندو اکثریت میں, اس لیے ہندوؤں کے اتنے پر رکھیں اور ان کے درمیان کوئی جو ہے مطلب آپس میں کوئی تنہائی علم ایک نہیں ہے, مسلمانوں کے خلاف ہے ان کا علم ہے ایک, اور دوسرا ہے کہ فن فاترم جو ہے وہ انہوں نے کمپلسری کر دیا, ٹھیک ہے. یہ 50 سال میں جمہوری عمل کے خطیے میں, تو اس کے باوجود بھی جب ان لوگوں سے بات چیت جو ہوتی ہے, مثال کے طور پہ ڈاکٹر حسین خواجہ پوری صاحب ہیں, ملک رام آزاد کے بہت بڑے یہاں پر مفکر ہیں, تو وہ تو ان کا ایمان ابھی تک اسی طرح قائم اور قائم ہے, بنیادی حقوق اور سیکولرزم کے اسی میں ہماری فقائیں, مطلب تو کیا اس کا مطلب؟
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی میں آپ سے بتاتا رہا ہوں کہ انسان کا جو ہیومن کانشیسنیس ہے نا, کبھی ایسا ہوا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں, اپنی زندگی میں اسپیسیفکلی نظر ڈالیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی روحانی سطح ایک سطح پہ ہو, اس میں فلکچویشن ہوتی ہے نا, اوپر نیچے ہوتی ہے, یعنی کبھی آپ اتنے روحانی طور پر انسپائر ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر اس وقت آپ سے کہا جائے کہ آپ فرعون سے ٹکرا جاؤ اس خیر کے لیے, تو اس وقت آپ کی روحانی کیفیت ایسی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں ایسی کی تیسی, اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے پہ آپ تیار ہوتے ہیں, پوری زندگی کو سب کچھ. لیکن کبھی آپ اتنے کمزور ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ذرا سے فائدے کے لیے اسلام کے کسی بنیادی اصول کو توڑ دیں, روحانی سطح آپ کی ایک جیسی نہیں. اسی طرح آپ کی جو ایولنیس ہے نا وہ بھی ایک سطح پہ نہیں رہتی, وہ بھی فلکچویٹ کرتی. یعنی کبھی کبھار آپ اتنے بدماش ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ خدا کا پورا ادراک ہونے کے باوجود آپ, یعنی کہ میرے ساتھ کبھی کبھار ہوتا فجر کی نماز میں آپ کھلی تھی, میں نے اللہ اٹھوں گا نہیں, میں نہیں اٹھوں, مجھے معاف کر, میں بڑا بدماش ہوں, میں بہت, مگر میں اٹھوں گا نہیں, میں بہت تھکا ہوں, میں چھوڑ. تو یہ ہوتا ہے نا, لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ میں اٹھتا ہوں, نماز کرتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کی شطنت بھی ایک سطح پہ نہیں رہتی. اب اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو آپ کی, آپ کو تیار کرتا رہے, آپ کی اسپرچل اسٹرینتھ کو بڑھاتا رہے, اور آپ کی ایولنس, اس کے لیے ادارے ہوتے ہیں. ہم سب کا ایمان جو اس سسٹم کے اوپر ہے اس لیے ہے کہ ہماری جو ایجوکیشنل ٹریننگ ہوئی ہے وہ سوشل سائنٹیفک میتھڈالوجی سے ہوئی ہے, جس کا پریمبل ہے ہیومن رائٹس پالیٹکس. وہ آپ کو کنوینس کرتی ہے پولیٹیکل سائنس کے تھرو, سوشیالوجی کے تھرو, اینتھروپالوجی کے تھرو, اکنامکس کے تھرو, اور پھر یہ صرف کتابوں میں نہیں رہتا, پھر وہ اداروں میں بن جاتا ہے, وہ ادارتی شکل اختیار کرتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے سوشل آرگنائزیشنز فارم کرتا ہے جو مستقل آپ کا عقیدہ راسخ رکھتا ہے. اس سوشل سائنٹیفک میتھڈالوجی کے ذریعے آپ کا ایمان راسخ رہتا ہے. میں اور آپ کوئی ہواؤں میں تھوڑی بیٹھ کے سوچتے ہیں, میں جو آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں یہ میں نے کوئی ہواؤں میں بیٹھ کے تھوڑی گفتگو کی, کسی سوشل سائنٹیفک میتھڈالوجی سے کی ہے نا, اور میری بات کو آپ توجہ سے اس لیے سن رہے ہیں کہ میرے پاس وہ اوتھینٹک ڈگریز ہیں جس کی بنیاد پر آپ مجھے پاگل نہیں سمجھ رہے, ایک سمجھدار آدمی. لیکن اگر میں جامع بنوری ٹاؤن کا نکلا ہوا ہوتا, کون بکواس کرا, کیا بکواس کرا, اس کو کچھ پتا ہوتا, چلو چھوڑو اس کو. کیوں؟ کیونکہ آپ میرے پاس اگر میں بنوری ٹاؤن کا پڑھا ہوا ہوتا ہے میرے علم کو علم ہی نہیں مانتے. ابھی آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس جو ڈگری ہے وہ انگلینڈ گیا پی ایچ ڈی تھیسس, ایک آسٹریلیا گیا وہاں پر لوگوں نے اسے پڑھا اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے اس کا کام ٹھیک ہے, جھوٹ ووٹ نہیں لکھا ہے, پی ایچ ڈی دے دو اس کو تو مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی اسی لیے تم بیٹھ کے میری بات. ورنہ ہمارے علماء کو جاہل علماء کہتے ہیں کہ نہیں, اسی لیے کہ اس علم کو ہم علم نہیں مانتے. یہ کیسے ہوا ہے, یہ حادثہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. ہیومن رائٹس پالیٹکس کے اوپر آپ کا ایمان راسخ ہوا ہے پوری سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے تھرو. وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن میں آپ کا میڈیا ہے, آپ کا پرنٹ میڈیا ہے, آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے, آپ کا یونیورسٹی اسٹرکچرز ہے, آپ کا اسکولنگ ہے. آپ کی جو میرے بچے کو اسکول میں لکھ کے دے دیا کہ انسان کپڑے کیوں پہنتا ہے, ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دیئر دیم سیلف فرام دی ویدر, ویدر سے بچنے کے لیے انسان نہیں پہنتا. میں نے اسے کاٹا, میں نے ان آرڈر ٹو ایکسپریس دی آنٹولوجیکل جسٹیفیکیشن آف دیئر ایگزسٹنس, اس کو میں نے ڈائلوٹ کر کے آسان کر دیا کیونکہ ٹیچر نے کاٹ دیا. میں پڑھ لیا اسکول, میں نے میرے بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ, کس نے آپ سے کہہ دیا کہ ویدر سے بچنے کے لیے انسان کپڑے پہنتا ہے؟ انسان نے آج ویدر کو مسخر کر لیا تو پھر کپڑے اتار دیں سب, انسان اتار دیں کپڑے سب. گرمی میں انسان ٹھنڈا رہ سکتا ہے, ٹھنڈ میں انسان گرم رہ سکتا ہے, تو پھر نہیں پہننا چاہیے کپڑے. ویدر سے بچنے کے لیے نہیں. میں لے کے گیا ان کے پاس حضرت آدم کا جو واقعہ ہے کہ جیسے ہی حضرت آدم نے وہ پھل کھایا, ریویل جیسے ہی ان کو ہوا, سیلف ایکوینٹنس ہوئی, پہلا ریئیکشن آدم نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا پتھروں سے, خدا سے بھی چھپایا اور حوا سے بھی چھپایا, دونوں نے چھپایا, آدم نے بھی چھپایا, ایو نے بھی چھپایا. حیا انسان کا بنیادی وصف ہے جو کہ ودیت کیا ہے خدا نے اس کی سیلف کانشیسنس کے اندر. تم کہہ رہے ہو ویدر سے بچنے کے لیے, تم کیا سمجھتے ہو ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو تم ہمارے بچوں, تم ڈر گئی صاحب مجھے پتا ہی تھا یہ وہ آپ نارا. میں نے کہا نہیں, میں اس پہ بہت ادھم مچاؤں گا, میرے بچے کے مستقبل تمہارے ہاتھوں میں میں نے دیا ہوا ہے, تم یہ کیا سوچا تھا آپ کسی میٹنگ کے اندر, یہ نہیں آپ اس کو ریکنسٹرکٹ کر لیتے ہیں یہ وہ, اور ٹھیک ہے وہ اچھا وہ بتایا کلاس لے لیا میں نے. لیکن یہ کہ میں اپنے بچے کو کب تک بچاؤں گا, میں اپنے بچے کو نہیں بچا سکتا ہوں, مجھے کیا پتا کیا کیا کر رہے ہیں میرے بچے کے ساتھ, میرے بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ, مجھے میں کیسے بچاؤں گا. تو میرا بچے کا ایمان راسخ ہو جائے گا نا ہیومن رائٹس پالیسی, میں نہیں بچا سکتا. میں کہوں گا میں اپنے بچے کو ایڈمیشن ہی نہیں کرا, یہ یہی کر سکتا ہوں نا زیادہ تر. میں نے کہا اس کا کیا حل کروں, کیبل میں نے بند کر دیا, بچہ تھوڑا بڑا ہوا کیبل میں نے بند کر دیا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, مجھے کیبل میں ٹی وی میں یہ بتا رہے تھے پاکستان میں بہت اچھا ہے, بہت ترقی ہو رہی, لوگ مر رہے ہیں, مجھے میں پری ٹی وی کھول کے بیٹھا ہوں کہ کچھ پتہ چلے کراچی میں کیا ہو رہا ہے, اس میں بتا رہے ہیں بہت ترقی ہو رہی ہے, ہر طرف خوشیاں ہیں, سب لوگ امن اور سکون سے ہیں, کچھ اکا دکا کچھ ہو گیا واقعہ ہے, ویسے کچھ نہیں ہے وہ گانا سن, مجھے کچھ نہیں پتا چلا کیا ہوا. میں نے کہا میں چلا جاتا ہوں کہیں تو فون کر, میں یہاں پر آ گیا بائی چانس, کیوں دن بھر سوتا رہا بائی چانس, مجھے پتا تھا حالات خراب, بائی چانس یہاں پر آیا لینے کے لیے تو ٹی وی میں دیکھا لوگ مرے پڑے ہیں, خون بہ رہا ہے, وہ اپنے منہ سے بول. تو بھائی میں کیا کروں, کیبل بند کر دوں یہ الگ پاگل پن ہے, کیبل رکھوں وہ ایک الگ پاگل پن ہے, کیا کروں میں, کیا کریں لوگ, بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو یہ جو وہ کنوینس ہیں ان کو پتہ نہیں ہے, ان کی جو سوشل ٹریننگ ہوئی ہے وہ اس طرح کی ٹریننگ ہوئی ہے. ہم سب کی ایجوکیشن اسٹرکچر جو ہے تو اس کا پریمبل ہے یہ پورا کا پورا. اس کا پاکستان میں اور امریکن کے اندر بہت ساری چیزیں مشترک ہیں. پاکستان نے پہلے دن سے ڈیموکریسی اور کیپٹلزم ساتھ رہا ہے, پہلے دن سے, یہ اور امریکہ میں بھی پہلے دن سے تھا. امریکن سوسائٹی کو بھی مائنورٹی کا لارا لپا دے کے کیپلس مائنورٹی کو پروٹیکٹ کیا، پاکستان میں بھی اس لارے لپے کو دے کے کیپلس مائنورٹی کو پروٹیکٹ کیا.